رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء خاتم النبيين سيد المرسلين أنيس الغريبين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد آمنت بالله صدق الله العظيم ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وآله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا جد الحسن والحسين الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم فانسب إلى ذاته ما شئت من شرف فانسب إلى قدره ما شئت من عزم أنت لما ولدت أشرقت الأرض ضاءت بنورك الأفق ونحن في ذلك الضياء والنور سبل الرشاد نحترق مولا يسلم وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللہ کی حمد و ثنا اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب اس تکریم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ و صحبہ و بارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ اللہ رب العالمین کا یہ فضل و کرم ہے کہ کل بھی یہ سعادت ہمیں نصیب ہوئی کہ نظریات اور عقائد کی درستگی کے حوالے سے، توحید اور تقاضائے توحید کے حوالے سے ہم نے چند بنیادی باتیں سماعت کرنے کا، ذکر کرنے کا ہمیں شرف حاصل ہوا، اور آج اسی سلسلے کا دوسرا موضوع جو توحید کے مراتب اور پھر اس سے متضاد جو چیز ہے، جو توحید ہے وہ شرک نہیں اور جو شرک ہے وہ توحید نہیں، اس حوالے سے اسلامی قوانین، اسلامی ضابطہ کیا ذکر کرتا ہے، اس پر مختصر سی آج ہم گفتگو کریں گے۔ بالترتیب انشاءاللہ العزیز پھر آگے کے موضوعات کی طرف بھی ہم اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ اللہ ہمیں شرف دے اور یہ مرتبہ دے کہ ہم ان تمام چیزوں کو تسلسل کے ساتھ ذکر کریں، سنیں، سمجھیں اور اس پر عمل کریں۔ عقیدہ کس قدر ضروری ہے، عقیدے کی درستگی کس قدر لازم ہے، اس پر میں نے کل آپ کی خدمت میں مسلم شریف سے تقریباً دو حدیثیں یا تین حدیثیں اس موضوع پر میں نے ذکر کی، اور توحید کے تقاضے کے حوالے سے چند باتیں ہم نے آپ کی خدمت میں ذکر کی۔ آج توحید کے مراتب اور اس کی تعریف کے حوالے سے کچھ گفتگو کریں گے، لیکن اس سے پہلے قرآن کریم فرقان حمید کی سورہ توحید، سورہ اخلاص، جو اللہ رب العالمین کی وحدانیت اور توحید کے مکمل تقاضے اور اس کے تمام سلسلے کو ذکر کرتی ہے، اور وہ عظیم سورت جسے سورۃ الاخلاص اس لیے کہتے ہیں کہ یہ حق کی معرفت اور اس ذات و صفات کی دریافت کے لیے مسلمان کے دلوں کو کھڑا کرتی ہے۔ اللہ رب العالمین کی ذات، اللہ رب العالمین کا مکمل تعارف اس مختصر سی سورت مبارکہ کے اندر ذکر کر دیا گیا۔ کل ہم نے اللہ رب العالمین جل مجدہ کی تعریف کہ رب کون ہے، اس کے کیا صفات ہیں، تو اس کی صفات کمالیہ کا ایک مختصر سا تعارف تقاضائے توحید کے حوالے سے ہم نے ذکر کیا، ورنہ اگر آپ اسٹال پر دیکھیں تو رمضان شریف کے مکمل دروس کہ کن چیزوں سے اللہ رب العالمین کی ذات پاک ہے اور کن چیزوں کو اللہ کی جانب منسوب کرنا ضروری ہے، کن چیزوں کا ماننا اللہ کے لیے ضروری ہے اور کن چیزوں سے اللہ کو پاک جاننا ضروری ہے، توحید کے وہ تقاضے ہم نے ذکر کیے، اس میں بنیادی بحث امکان کذب کی تھی کہ وہ برائیاں، وہ نقص جس سے اللہ رب العالمین کی ذات پاک ہے، اس میں ایک سب سے بنیادی چیز جھوٹ ہے جس سے اللہ رب العالمین کی ذات پاک ہے۔ ہمارے اور دیگر لوگوں کے درمیان یہ مسئلہ بہت معرکۃ الآرا ہے۔ اہل سنت و جماعت اس بات کے قائل ہیں کہ اللہ رب العالمین کذب جیسے عیب سے پاک ہے، جبکہ دیگر مذاہب کے لوگ اس کے قائل ہیں، اس پر دلیلیں دیتے ہیں، اور وہ توحید اور توحید کے تقاضے اور اللہ کے اختیار کو اس بات تک پھیلاتے ہیں کہ اللہ رب العالمین مقدور العباد یعنی انسان جو کر سکتا ہے رب کریم اس پر قادر ہے، جبکہ اسلامی نظریہ ہے کہ اللہ رب العالمین ہر ممکنات پر قادر ہے، جو چیزیں اس کے تحت قدرت اس پر اللہ رب العالمین قادر ہیں، اور جو چیزیں تحت قدرت نہیں ہیں وہ ایسی شان ہی نہیں رکھتی کہ اس کو اللہ رب العالمین کے جانب منسوب کیا جائے۔ امکان کذب پر مخالفین کے جتنے اعتراضات اہل سنت پر بنتے ہیں، میرے امام مجدد ملت حاضرہ معید ملت قاہرہ معجزات من معجزات رسول الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نور اللہ مرقدہ کی اس تحقیق کا ایک بنیادی مجموعہ سبحان الصبوح، اس کی تسہیل اور اس کی آسان پیرائے میں تقریری انداز میں ہم نے اس کو مکمل تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے اور وہ اسٹال پر موجود ہے، اللہ جھوٹ بولنے سے پاک ہے۔ اس عنوان کے حوالے سے اگر آپ ذوق رکھتے ہیں تو اس علمی بحث کو بھی ضرور، عامیانہ طرز میں ہم نے ذکر کیا ہے، ایک تقریری طرز میں ذکر کیا ہے، اور ایک نظریات کے طور پر اس کے تمام اصول اور نصوص وہاں پر ذکر کیے ہیں، وہ یقیناً اپنی بالغ نظری کے لیے اگر آپ چاہتے ہیں تو اس کو ضرور ملاحظہ فرمائیں۔ قرآن مجید فرقان حمید نے سورہ اخلاص اللہ رب العالمین کی توحید اور وحدانیت کو واضح کر دی ہے، اور ہر مومن کے لیے ضروری ہے کہ سورت مبارکہ کے تقاضوں کو وہ سمجھے۔ سورہ اخلاص جس کو ہم قل ہو اللہ کہتے ہیں، قل شریف کہتے ہیں، یہ سورت اس کا ہر لفظ جیسا عقیدہ اللہ رب العالمین کے لیے رکھنا ہے اس کی کیفیت کو مکمل طور پر واضح کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین کی ذات کا مکمل تعارف، اللہ رب العالمین کی ذات سے متعلق کیا عقیدہ رکھنا ہے اور اس کی صفات کیا ہے، اس کی ذات کے کمالات کیا ہیں اور کن چیزوں سے وہ منزہ ہے، اس کو تمام چیزوں کو اختصار کے ساتھ سورۃ الاخلاص کے اندر بڑی مدلل انداز میں گویا کہ ذکر کر دیا گیا، اور اس کے نزول کی چند باتیں ہیں جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں سر دست تاکہ آپ کے ذہنوں کے مطابق اس کو تقریری انداز میں، ایک عام فہم انداز میں آپ کی خدمت میں ذکر کر دیا جائے۔ کفار مشرکین نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس صحابہ سے سوال کیا تھا، اور مشرکین نے چند سوال کیے تھے جس کی بنیاد تین چیزوں پر تھی۔ انہوں نے پہلا سوال یہ کیا کہ خدا کی صفات، کہ خدا کون ہے، کس چیز سے پیدا ہوا ہے اور اس سے کیا چیز پیدا ہوئی ہے اور اس کی اصل اور فرع کیا ہے، یعنی وہ کس سے بنا ہے اور اس سے کون بنا ہے، اس کے اصول کون ہیں، جس طرح ایک بچے کی پیدائش میں اس کی اصل اس کے ماں باپ ہوتے ہیں، فروع جو اس سے جاری ہوتے ہیں اس کی اولاد ہوتے ہیں۔ تو کفار و مشرکین نے سوال کیا کہ اللہ رب العالمین کس چیز سے پیدا ہوا، کیا مادہ ہے، کس تخلیق کا وجہ کیا، کہ وہ مادے کی صورت میں پیدا ہوا ہے، کس طرح وجود میں آیا، وہ کون ہے اور اس کی شناخت کیا ہے، اس چیز کا سوال انہوں نے کیا جو اپنے بتوں کے بارے میں وہ رکھتے تھے، جس طرح آگے وضاحت اس کی آئے گی، اور اس سے کیا چیز پیدا ہوئی ہے اور اس کی اصل کیا ہے اور اس کی فرع کیا، اس کی بنیاد کیا ہے اور پھر اس کی بنیاد کے بعد اس سے کیا چیزیں جاری ہوئی ہیں۔ تو سورہ اخلاص کے اندر اللہ رب العالمین جل مجدہ نے ان تمام چیزوں کے جوابات مرحمت فرما دیے اور پہلا ارشاد ہوا قل ہو اللہ احد، اے حبیب آپ فرما دیجئے کہ اللہ ایک ہے، اللہ احد ہے، یعنی ایک سے مراد احد ہے، یعنی جس میں تقسیم بالکل نہیں ہو سکتی، ایسا ایک ہے کہ وہ تقسیم سے پاک ہے، نہ وہ واحد عددی ہے، نہ واحد جنسی ہے، نہ واحد نوعی ہے، جس کو منطق کے اصطلاح میں آپ سمجھیں، یعنی اللہ رب العالمین احد ہے، ایک ہے، لیکن ایسا ایک نہیں کہ جس کو عدد کے اعتبار سے کرتے ہیں کہ دو چیز کو اگر دو کر دیا جائے عددی اعتبار سے، کاٹ دیا جائے تو ایک ایک ہو جاتا ہے، ایک دوسرا ہو جاتا ہے، اور عددی اعتبار سے وہ تقسیم ہو کر ایک حصہ ایک بن جاتا ہے، دوسرا حصہ بھی ایک بن جاتا ہے. تو یہاں پر جو یہ کہا گیا کہ قل ہو اللہ احد، اس کے بارے میں امام سنن شاہ عبدالعزیز صاحب نے بڑی خوبصورت بحث فرمائی کہ یہ احد جو ہے یہ حقیقی معنی میں، ذاتی معنی میں، یہ عددی طور پر احد نہیں، یہ نوعی طور پر عدد نہیں، یہ جنسی طور پر عدد نہیں، یہ حقیقی طور پر عدد ہے. یعنی ایک وہ نہیں جو آدھے کے مقابلے پر ہو، وہ ایک نہیں، یہ حقیقی ایک ہے. کیونکہ جو آدھے کے مقابلے میں ہوتا ہے اس کو بھی ایک کہا جاتا ہے. ایک جو جنس کئی قسم کی اجناس ہے اس میں سے کسی ایک جنس کا فرد ہو جائے تو وہ بھی واحد کہلاتا ہے. ایک نوع جس کے تحت کئی افراد ہوتے ہیں اس میں سے اگر کوئی ایک بن جائے تو وہ بھی ایک کہلاتا ہے. تو یہ نظریہ اسلام دیتا ہے اور مفسرین نے اس کی وضاحت کی ہے کہ احد یہاں پر قل هو اللہ احد، اے حبیب آپ کہیے اللہ رب العالمین ایک ہے، تو یہ ایک جو ہے یہ عدد کے مقابلے میں نہیں ہے، یہ جنس کے مقابلے میں نہیں ہے، یہ نوع کے مقابلے میں نہیں ہے، یہ ایک جو ہے وہ حقیقی معنی میں ہے، ذاتی معنی میں ہے. اور اس کو آسان کر کے محبت کے انداز میں اس طرح ذکر کر دیا گیا کہ ہم اللہ رب العالمین کو ایک مانتے ہیں، عددی طور پر نہیں، ہم اللہ رب العالمین کو ایک مانتے ہیں جنس کے فرد کے حوالے سے نہیں، ہم اللہ رب العالمین کو ایک مانتے ہیں نو کے افراد کے حوالے سے نہیں. تو پھر آپ اللہ رب العالمین کو کیسا مانتے ہیں؟ ہم مسلمان اللہ کو ایسا ایک مانتے ہیں جیسا مصطفیٰ نے فرمایا. ہم اللہ رب العالمین جل مجدہ کو ایک ایسا مانتے ہیں جیسے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ رب العالمین جل مجدہ حقیقی ایک ہے. جس طرح کہ میں نے کل بھی عرض کیا کہ ہر سبب ہر چیزوں کا اختتام اس پر ہوتا ہے اور وہ بغیر سبب کے ہے، وہ ذاتی ہے، وہ واجب الوجود ہے، وہ قدیم ہے، وہ ازلی ہے، وہ تقسیم ہونے سے پاک ہے، وہ تقسیم اور قلت سے پاک ہے، وہ حقیقی معنی میں ایک ہے. اور اس کا ایک عام تصور اور حقیقی ایمانی تصور یوں سمجھ لیجئے کہ اللہ ایک ہے اور ہم مسلمان اللہ کو ایک اس طرح مانتے ہیں جس طرح زبان مصطفیٰ سے بیان کیا گیا. جس طرح منطق میں ایک کو بیان کیا گیا ہم ایسا نہیں مانتے. جس طرح کسی اور فلسفے میں ایک کی جو تعریف کی گئی ہے ہم اس طرح نہیں مانتے. ہم اس طرح مانتے ہیں جس طرح زبان مصطفیٰ سے ایک کا تعارف کرایا گیا. اس کو میں دوبارہ کھولتا ہوں لیکن پھر تھوڑا سا آگے چلتا ہوں. فرمایا قل ہو اللہ احد، فرمائیے اللہ ایک ہے. اللہ الصمد، اللہ صمد ہے. صمد کی تفسیر میں تمام مفسرین نے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ کا مبارک قول نقل کیا ہے. یہ بندگی کے تقاضے ہیں، اس کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے. فرمایا امام جعفر صادق نے کہ صمد، صمد اس کو کہتے ہیں جو کسی کا محتاج نہ ہو. صمد اسے کہتے ہیں جو کسی کا محتاج نہ ہو اور سب اس کے محتاج ہو. کائنات میں سراسر جو ضرورت کا مشاہدہ چل رہا ہے کہ ہر چیز کسی نہ کسی ضرورت کے اعتبار سے، جب ہر شے محتاج ہوئی تو ایسی ذات کا عقلن بھی ماننا لازم آیا کہ ایک ایسی ذات ہو کہ سب اس کے محتاج ہوں اور وہ کسی کا محتاج نہ ہو. تو صمد جو ہے یہ اللہ رب العالمین کی دوسری حقیقی صفت کو ذکر کیا جا رہا ہے احد کے ساتھ، کہ وہ ایک ہے اور ایسا ایک ہے جو صمد ہے، ایک ایسا ہے جو ذاتی طور پر ہے، ایک ایسا ایک ہے جو واحد حقیقی ہے، واحد ذاتی ہے. اور صمد میں ای مانا ہے کہ وہ کسی کا محتاج نہیں اور سب اس کے محتاج ہیں. اس کو آپ آسان کر کے اگر اس کو اس کی سمری بیان کریں اور اس کا خلاصہ اگر عملے کرائیں تو وہ یہ ہے کہ بس اللہ تعالیٰ کی ذات کے خواص جو ہیں، جو اللہ رب العالمین کی ذات کی خصوصیات ہیں، وہ دو چیزوں پر ہے، ایک احد پر اور ایک صمد پر، اور باقی جتنی چیزیں سب اس کی فرع ہیں. جس طرح کہ کل میں نے عرض کیا تھا آپ کے سامنے کہ ایمان کی اصل اور خواص تین چیزیں ہیں، ایمان باللہ، ایمان بالرسالت اور ایمان بالآخرت. اس کے بعد فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، دیگر تمام رسولوں پر ایمان، تقدیر پر ایمان، خیر شر کا خالق اللہ اس پر ایمان. یہ تمام تفصیل اس کی فرا تھی، اس کی تشریح تھی ان اصول کی. لہذا اللہ رب العالمین کا کوئی ہمسر نہیں، وہ کسی سے جنا نہیں گیا، نہ اس سے کوئی جنا گیا. یہ جو تفصیل بعد میں آئی ہے یہ اس دو اصل کی تشریح ہے کہ وہ ایک ہے اور صمد ہے. یعنی اللہ رب العالمین کی خواص جو حقیقی ہے، جو اس سورہ مبارکہ کے اندر اس کی حقیقی صفت بیان کی گئی ہے، وہ احد ہے اور صمد ہے. باقی ساری چیزیں جو ہے وہ احد ہی کی تفسیر بنتی ہے اور صمد ہی کی تفسیر بنتی ہے. جس طرح کے ارشاد ہوا آگے کہ لم یلد، وہ نہیں جنتا، ولم یولد، وہ کسی سے جنا نہیں گیا. تو آپ دیکھیں گے کہ جس کو جنے، جو جنے وہ حقیقت میں اس کا شریک ہوتا ہے، یعنی جس جو اس سے پیدا ہوگا وہ اس سے شریک ہوگا، تو صمد کہہ کر اس کو ختم کر دیا گیا ہے، کیونکہ جو پیدا ہوگا اس سے وہ اس کے ساتھ شریک ہو جائے گا، اور جب شریک ہو جائے گا تو شرکت بے اعتبار احتجاج اور محتاجی کی اس میں آ جائے گی، تو لہذا صمد کہہ کر اس چیز کو ختم کر دیا گیا اور اس کی وضاحت آگے آگے لم یلد. پھر ارشاد ہوا ولم یولد، اسے کسی نے نہیں جنا، اگر وہ جنا جائے تو پھر وہ محتاج ہوگا اس کی طرف کے جس سے وہ پیدا ہو رہا ہے، جس سے وہ پیدا ہو رہا ہے. تو صمد کہاں اس لیے گیا تھا، اور صمد کی دو صورتیں آگے بیان کر دی گئی کہ وہ بے نیاز ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، تو لم یلد بھی صمد ہی کی وضاحت ہے اور ولم یولد بھی صمد ہی کی وضاحت ہے، کہ نہ اس سے کوئی پیدا ہوا اور نہ وہ کس سے پیدا ہوا، اس لیے کہ وہ اس سے کوئی پیدا ہوگا تو وہ اس کا شریک ہو جائے گا، اور شریک میں پھر احتجاج پایا جائے گا اور پھر برابری پائی جائے گی. تو آگے جو اللہ رب العالمین جل مجدہ نے ارشاد فرمایا کہ ولم یکن لہ کفوان احد، اس میں اس بات کی وضاحت کر دی گئی ہے کہ اگر اس کے ساتھ کوئی وہ اس سے کوئی پیدا ہوگا تو وہ اس کا ہمسر اس کی برابری پر آ جائے گا، اور یہ صمد کے خلاف ہے، تو لہذا اس کا کوئی ہمسر نہیں، یہ بھی صمد یعنی کسی کا محتاج نہیں، یہ بھی اس کی تفسیر ہے. اور لم یلد وہ کسی سے پیدا نہیں ہوا، ولم یولد اور اس سے کوئی پیدا نہیں ہوا، تو فرمایا کہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو در حقیقت صمد کی بنیاد ہے، کیونکہ احتجاج کسی طور پر نہیں ہے، وہ اصل ہے، سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی سے پیدا نہیں ہوا نہ اس سے کوئی پیدا ہوا. تو قرآن کریم کی صورت میں اس چیز کو گویا کہ مختصر طور پر بڑے خوبصورت انداز میں ذکر کر دیا، جو ذکر کیا کہ ولم یکن لہ کفوا احد، اس کا کوئی ہمسر نہیں ہوا، اگر کوئی ہمسر ہوگا تو وہ دونوں میں پھر شراکت لازم آئے، اور یہ شراکت جو ہے وہ احدیت کے خلاف ہے، شراکت جو ہے وہ احدیت کے خلاف ہے. اس لیے اس سورہ توحید کے اندر جو بنیاد باندھی گئی ہے وہ بنیاد ان چیزوں کی باندھی گئی ہے کہ اللہ احد ہے اور صمد ہے، وہ ایک ذاتی حقیقی ہے، صمد بے نیاز ہے، کسی کا محتاج نہیں ہے، سب اس کے محتاج ہیں، اور پھر اس کے اندر ان تمام چیزوں کی وضاحت کر دی گئی ہے. ایک یہاں پر اور بات گویا کہ قابل توجہ ہے جو حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے خوبصورت انداز میں ذکر فرمایا. فرماتے ہیں کہ اس عالم کے اندر پانچ فرقے ہیں جو اللہ رب العالمین جل مجدہو کے حوالے سے نظریات میں الجھے ہوئے ہیں، پریشان ہیں، گمراہ ہو گئے، مشرک ہو گئے، کافر ہو گئے، لیکن اس سورت الاخلاص نے، سورت التوحید نے ان پانچوں کا رد کرتے ہوئے اللہ رب العالمین کا صحیح تعارف بیان کیا اور مسلمان کا جو کردار اس کے سامنے واضح کیا. شاہ صاحب ارشاد فرماتے ہیں کہ پہلا فرقہ جو اس میں ہے وہ فرقہ دہریہ ہے، جو کہتے ہیں کہ جہاں کو بنانے والا کوئی نہیں ہے، جسے بھی اتفاق ہوا مواد جمع ہو گیا اور صورتیں بن گئی، یہ ان کا عقیدہ ہے، یعنی کائنات کو بنانے والا کوئی نہیں. جس طرح کے دہریے مشہور سائنسدان قسم کے جو لوگ ہیں، جو آج سائنس جو نظریہ پیش کر رہی ہے بگ بینگ کے حوالے سے یا جس حوالے سے، جس نظریے کی ترویج یہ ہوتی کہ بس مواد مل گیا، دھماکہ ہو گیا، ہر چیز پیدا ہو گئی، اس کو پیدا کرنے والا کوئی نہیں ہے، چیزیں جمع ہوتی رہی، یہ دہریت کا عقیدہ تھا، چیزیں جمع ہوتی گئی، مختلف صورتیں بنتی چلی گئی اور وہ چیزیں منصہ شہود پر آ گئی ہیں. اس کے مقابلے پر مسلمانوں نے اپنی زبان سے فرمایا ہو نہیں، قل ہو، یہ جو ہو کہا گیا ہے اس میں اس بات کا جواب دے دیا گیا ہے، اور دہریوں کے عقیدے سے مسلمانوں کا عقیدہ الگ ہو گیا کہ یہ خود سے پیدا نہیں ہوا، ہو وہ ایک ذات ہے جس نے اس کو پیدا کیا. اس لیے حضرات صوفیاء کرام لذت ذوق اور توحید کے لیے ہو کو باقاعدہ اور باضابطہ طور پر اس کی مشق کی جاتی ہے، اور اس سورہ مبارکہ کے اندر جس کو ہماری عربی گرامر کے اندر ضمیر شان کہا جاتا ہے، جو نام نامی اس میں جلالت کے آنے سے پہلے تعارف کے طور پر یہاں پر ذکر کیا گیا ہے کہ قل ہو اللہ احد، آپ فرمائیے کہ وہ اللہ ایک ہے، تو یہ لفظ ہو شاہ صاحب ارشاد فرماتے ہیں یہ ہو نے دہریت کرت کر دیا ہے اور بتایا ہے کہ یہ چیز مواد جمع ہو کر ایک دھماکے سے کائنات منصہ شہود میں نہیں آئی ہے، بلکہ ہو ایک ذات ہے جس نے شہود بخشا ہے. اور سورۃ الانعام کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے اس چیز کو ذکر فرمایا کہ اللہ وہ ہے کہ جس نے زمین اور آسمان کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے. کس کے ساتھ پیدا کیا؟ حق کے ساتھ پیدا کیا. تو سورۃ الانعام میں وہاں پر ذکر ہوا کہ اللہ رب العالمین جل مجدہ نے اس کائنات کو حق کے ساتھ پیدا کیا. اور کل میں نے رب کے تعارف کے حوالے سے آپ کو بیان کیا تھا کہ کون ہے اللہ؟ ہو اللہ ہو محدث للعالم، اللہ وہ ہے جس نے کائنات کو پیدا فرمایا ہے. یہ پہلا تعارف رب کی ذات کا، اس نے اس کائنات کو پیدا فرمایا، وہ تمام صفات کمالیہ کا جامع ہے، وہ تمام تعریفوں کا خواہاں ہے. تمام تعریفیں اسی کے لیے ہیں اور تمام صفات کا وہ جامع ہے، اسی کے لیے تمام صفات، تمام اچھائیاں اس کے لیے ہیں۔ تو اس کا تعارف سب سے پہلے اس اعتبار سے ہوتا ہے میرے دوستوں کہ وہ تمام عالم کا خالق ہے۔ تو جب وہ تمام عالم کا خالق ہے، اسی نے اس عالم کو بنایا، تو یہ قل ہو اللہ احد میں ہو جو ہے، یہ اس طرف اشارہ کرتا ہے کہ کائنات خود سے منسلک شہود میں نہیں آئی ہے، بلکہ ایک ذات ہے، ہو وہ ہے جس نے اس کائنات کو پیدا فرمایا ہے۔ ہو، اب یہ ہو ایک فرقے کا رد کرتا ہے، اللہ ایک فرقے کا رد کرتا ہے، احد ایک فرقے کا رد کرتا ہے، سمد ایک فرقے کا رد کرتا ہے، لم یرد ولم یولد ایک فرقے کا رد کرتا ہے۔ تو یاد رکھیے، یہ ہو جو ہے یہ دہریت کا رد ہے۔ یہ ہو کیا ہے؟ دہریت کا رد ہے۔ جو زمانے کو قدیم سمجھتے ہیں، عالم کو قدیم سمجھتے ہیں، دہریت سے مراد کیا ہے؟ دہر زمانے کو کہتے ہیں، دہر زمانے کو کہتے ہیں۔ تو وہ زمانے کو قدیم سمجھتے ہیں کہ بس ہمیشہ سے یہ رہا ہے اور زمانہ قدیم ہے۔ اس پر ہمارے جید علماء نے، حضرت سیدنا حجت الاسلام امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، سرکار غوث اعظم نے، حضرت امام رازی نے ایک بڑا پیارا علمی نقطہ عقلی طور پر پیش فرمایا تھا۔ فرمایا کہ تم یہ بتاؤ کہ جو چیز ہمیشہ سے ہو اس میں رد و بدل ہو سکتا ہے؟ انہوں نے کہا جی، جو چیز ہمیشہ سے ہو اس میں رد و بدل نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ جب رد و بدل ہوگا تو پہلی وہ جو صورت رہے گی، جب وہ تبدیل ہو گئی تو پہلی صورت اس سے ختم ہو گئی، پہلی صورت اس سے ختم ہو گئی۔ اگر وہ دوسرے سے پہلی کی طرف آ گئی تو پھر وہ صورت اس سے ختم ہو گئی۔ تو جو چیز تغیر پذیر ہوتی ہے وہ قدیم نہیں ہوتی، وہ قدیم نہیں ہوتی۔ جو قدیم ہے اور ہمیشہ سے ہے، جو قدیم ہوگا، جو ازلی ہوگا، جو پہلے اول سے پاک ہوگا، ابتدا سے پاک ہوگا، ہمیشہ کی جس کے اندر ہوگی، اس میں تغیر نہیں ہوگا، اس میں تغیر نہیں ہوگا۔ اور سمجھانے کے حوالے سے ایک بات عرض کر رہا ہوں، وہ ایک ہی حالت پر ہوگا۔ لفظ حالت کہا نہیں جا سکتا، لیکن برسبیل تنزل یہ بات آپ کو بتائی جا رہی ہے کہ اس میں تغیر نہیں ہے، کہ وہ ایک ہی حالت پر ہے۔ جو اپنی حالت سے ہٹ جائے وہ خدا نہیں ہو سکتا، جس میں تغیر آ جائے۔ تو تغیر جب ہوا تو جس شے سے وہ ہٹ کر دوسری طرف گیا ہے، تو پتا چلا وہ جو پہلی چیز سے ہٹ کر دوسری طرف جا رہا ہے، تو پہلی چیز میں قدم نہیں ہے، اس میں قدیمی نہیں ہے، اس میں ہمیشگی نہیں ہے۔ اور جس کی صفات میں ہمیشگی نہیں ہوگی تو اس کے اندر پھر عیب پیدا ہوگا، اور ہمیشگی نہ ہونا، اس کی کسی شان کا کم ہو جانا، ختم ہو جانا، تو یہ اس کے وجوب کے خلاف ہے، اور یہ انسان کی صفت ہے، خدا کی صفت نہیں۔ اس لیے حضرت سیدنا امام غزالی نے فرمایا کہ ہر وہ چیز جو متغیر ہوتی ہے، بدلتی ہے، وہ حادث ہوتی ہے، فنا ہونے والی ہوتی ہے۔ ہر وہ چیز جو متغیر ہوتی، بدلتی ہے، اپنی صورت کو چینج کرتی ہے، اپنے حالات کو چینج کرتی ہے۔ یہ زمانہ کیسے خدا ہو سکتا ہے؟ پہلے دن ہوتا ہے، پھر رات ہو جاتی ہے، سورج آتا ہے، چاند آتا ہے، بارش ہوتی ہے، گرمی ہوتی ہے، سردی ہوتی ہے، ہوائیں چلتی ہیں، ہوا رک جاتی ہے۔ تو یہ تغیر جو اس عالم کے اندر ہے، یہ خود بتا رہا ہے کہ یہ قدیم نہیں ہے، یہ قدیم بولیے نہیں ہے، یہ تغیر پذیر جو ہو رہا ہے۔ اور اس کا تو کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ جب کائنات تغیر ہو رہی ہے، اس میں تبدیلی آ رہی ہے، تو تبدیلی جس چیز کے اندر آتی ہے وہ واجب نہیں ہوتا، وہ حادث ہوتا ہے۔ اور ہر وہ چیز جو تغیر کو قبول کرے وہ حادث ہوتا ہے، اور عالم زمانہ تغیر کو قبول کرتا ہے تو وہ متغیر ہونے کی بنا پر وہ حادث ہے، اور اللہ کی ذات جو ہے وہ تغیر سے پاک ہے، اس لیے وہ واجب ہے۔ ہر وہ چیز جو متغیر ہوگی، تبدیل ہوگی، وہ فنا ہونے والی ہوگی، اور عالم متغیر ہوتا ہے، لہذا عالم فنا ہوگا، اور جو فنا ہوگا وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ تو لہذا یہاں پر ہو کہہ کر دہریت کا رد کر دیا گیا ہے اور منع کر دیا گیا۔ اور اسلام کا ایک خوبصورت نظریہ، مومن اپنی زبان سے دہریت کے مقابلے میں کہتا ہے کہ اللہ، قل ہو اللہ، آپ فرمائیے قل ہو اللہ، قل آپ کہیے ہو وہ ہے، وہ ہے کون ہے؟ پھر آگے ضمیر شان کے حوالے سے عظمت کا اشارہ ہوا کہ وہ کون ہے، فرما وہ اللہ ہے، اللہ اس میں ذات ہے۔ اب ذرا سنیے، یہاں پر قرآن کریم نے سورۃ الانعام میں ذکر کیا، جس طرح کہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا، کہ ہم نے زمین اور آسمان کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ تو حق کے ساتھ پیدا کرنے سے مراد اعتدال کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ اگر یہ کسی دھماکے کی پیداوار ہوتی تو اس میں کوئی نہ کوئی چیز بیلنس سے ہٹی ہوئی ہوتی، لیکن آپ کائنات پر جتنی نظر ڈالیں گے، جتنی گہرائی پر آپ اتریں گے، آج بڑے سے بڑے سائنسدان اور ان تمام تحقیقات کے فلاسفر جس میں گہرائی میں اترتے ہیں، تو وہ انگوش بدندار رہ جاتے ہیں کہ ہر چیز اپنے اعتبار سے بالکل ایک جگہ پر موجود ہے، اور اس میں اگر رائی کی برابر بھی، بال برابر بھی اس کے سسٹم میں فرق ہوتا تو یہ کائنات کا نظام رک نہیں سکتا تھا۔ اور اسی کو قرآن کہتا ہے کہ ہم نے اس کو اعتدال کے ساتھ پیدا کیا ہے، یہ بے ڈھنگے انداز میں پیدا نہیں ہوئی، یہ دانا رب نے بڑی حکمت کے ساتھ اس کو پیدا کیا ہے۔ آپ چاند کو دیکھیے زمین سے کتنا اوپر ہے، آج کی سائنس اس بات کو پروف کرتی ہے کہ اگر یہ تھوڑا نیچے آ جائے, چاند تھوڑا نیچے آ جائے تو زمین پر برف جمع ہو جائے اور زمین منجمد ہو کر رہ جائے. ٹھیک ہے, یہ سورج کو آپ دیکھیں, یہ سورج اگر اوپر چلے جائے تو زمین کی زندگی ختم ہو جائے, اور اگر یہ نیچے آ جائے تھوڑا تو آگ لگ جائے. تو جس جگہ پر یہ کھڑا ہے اسی جگہ پر اسے کھڑا ہونا تھا, یہ چاند جس جگہ پر وہیں پر کھڑا ہونا تھا. سمندر کی گہرائی جتنی اتنی ہونی چاہیے تھی, اگر یہ گہرائی زیادہ ہو جائے تو ساری زمین کو اندر لے لے, اگر یہ گہرائی زیادہ ہو جائے تو ساری زمین کو اندر لے لے, اور یہ گہرائی کم ہو جائے تو یہ زمین کے اوپر حاوی ہو جائے. تو یہ آپ پورا سسٹم کائنات کا اگر دیکھیں سرسری طور پر, جو چیز جس اعتبار سے جہاں پر موجود ہے اس کو وہیں پر ہونا تھا, اگر وہ ذرا سی بھی ہٹ جاتی تو نظام کائنات معدوم ہو کر رہ جاتا, فنا ہو کر رہ جاتا. اس لیے قرآن نے یہ دعویٰ کیا ہے, اور سورہ ملک کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا نا کہ محبوب ان سے کہیے کہ یہ آسمانوں کی طرف سر اٹھا کر دیکھیں, ہم نے آسمانوں کو جو زینت کے ساتھ آراستہ کیا. سورہ ملک جو شروع ہوتی ہے اس کی ابتدا کے اندر ذکر کیا ہے کہ ان کی آنکھیں تھک کر واپس آئے گی اور یہ کوئی رخنا نقصان اس میں عیب نہیں دیکھیں گے. تو ان سے پوچھئے کہ یہ عالم بالا اور عالم سفلی, اس میں اگر اپنے قریب میں دیکھیں اور اپنے اوپر اگر یہ دیکھیں تو محبوب ان سے کہیے کہ یہ بار بار اپنی نظریں کر رتائیں, بار بار اپنی نظریں اٹھا اٹھا کر دیکھیں, ان کی نظریں جھک کر آئے گی, خاص یوں حسیرہ لوٹ کر دوبارہ حسرت کے ساتھ لوٹے گی, لیکن یہ کسی چیز کے اندر کوئی تفاوت نہیں دیکھیں گے, کوئی فرق نہیں دیکھیں گے, کوئی رخنا نہیں دیکھیں گے. تو ان سے کہو یہ خود سے کیسے پیدا ہو گئی, اگر یہ خود سے پیدا ہوتی تو اس میں کوئی عیب تو ضرور ہوتا. تو قرآن کریم اس چیز کو واضح طور پر گویا کہ ذکر فرمانا, اور پھر سورۃ النحل کے اندر بھی, سورہ ہجر میں بھی اس چیز کو واضح کیا. سورہ ہجر میں تو یہاں تک فرمایا کہ حبیب ان سے کہو کہ یہ اپنی مویشیوں کی طرف توجہ کریں جن سے یہ غذا حاصل کرتے ہیں, جن کے گوشت کو یہ کھاتے ہیں, جن کی سواریاں یہ لیتے ہیں, ان سے کہو ذرا اس کی طرف توجہ کریں کہ ان کی مویشیاں کھاتی, سورہ ہجر میں ذکر ہوا ان کی مویشیاں کھاتی ہیں ایک ہی چارہ, مویشیاں کھاتی ہیں ایک ہی چارہ, وہ چارہ ان کے حلق سے ایک ہی میدے کے اندر داخل ہو جاتا ہے اور اسی ایک ہی میدے سے ایک ہی رگ سے روانہ ہو جاتا ہے. جب ایک میدے سے وہ ایک رگ سے روانہ ہو جاتا ہے تو ان سے پوچھو ایک اسی رگ کے اندر خون بھی ہے, غلاظت بھی ہے اور دودھ کی سفیدگی بھی ہے. تو یہ پوچھو ان سے کہ وہ چارے کو اس شفاف خوشبودار ذائقے دار دودھ میں تبدیل کرنے والی کون سی ذات ہے, اور ایک ہی رگ میں جب یہ تینوں چیزیں داخل ہو رہی ہے تو جب وہ رب قریب جانور کو زندہ رکھنا چاہتا ہے تو خون کو اس سے الگ کر دیتا ہے, اس کی طبیعت کی نشوونما چاہتا ہے تو غلاظت کو اس سے الگ کر دیتا ہے, اور تمہیں شاد غذائیت اور حلاوت اور پاکیزہ غذا دودھ کی صورت میں دینا چاہتا ہے تو اس کو الگ کر دیتا ہے. تو ذرا ان سے پوچھو ایک رگ سے جب خدا نے دودھ کو چیر کے تم تک پہنچا دیا تو اس میں نہ غلاظت کی بدبو ہے نہ خون کی رنگت ہے, تو پوچھو ان سے کہ یہ خود بخود ہو رہا ہے, کیا یہ خود بخود ہو رہا ہے؟ یہ سورہ ہجر میں اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا, توجہ کرو اپنی مویشیوں کی طرف, فرمایا اپنے باغات کی طرف توجہ کرو کہ ایک ہی زمین ہے, تم پانی ڈال رہے ہیں اس میں, کہیں پر کچھ اگ رہا ہے, کہیں پر کچھ اگ رہا ہے, کہیں پر کچھ اگ رہا ہے. ذرا توجہ کرو ان سے اور ان سے پوچھو کہ جناب زمین ایک ہے, پانی ایک ڈالا جا رہا ہے, بیج کی شکل و صورت ایک ہے, کہیں پر کچھ اگتا ہے, کہیں پر کچھ اگتا ہے. تو فرما اللہ وہ ہے جو اس عالم کا خالق ہے اور کائنات کا چپا چپا اس کی وحدانیت کی طرف, اس کی موجود ہونے پر اور اس کے وجود حقیقی کی طرف اشارہ کر رہا ہے. اور پھر قرآن مجید نے ایک بات اور ذکر فرمائی اہل عرب کے لیے, کہ اس لیے کہ وہ پانی کے بڑے پیاسے تھے اور ظاہر سی بات ہے کہ وہاں پر قحط اکثر ہوتا تھا, ان سے کہا گیا کہ ذرا ان سے پوچھو یہ بادل اپنے دوش پر پانی کہاں سے اٹھا کر لاتے ہیں اور کون سی ذات ہے جو اس بادل کو روکے رکھتی ہے, کہیں پر برستا ہے کہیں پر نہیں برستا, ان سے پوچھو وہ کون سی ذات ہے جو بادل سے بارش برسا دیتی ہے, وہ کون سی ذات ہے کہ جب سمندر سے بادل پانی کو حاصل کر لیتا ہے, وہ کون سی ذات ہے جو اس میں وہ کیفیت پیدا کر دیتی ہے کہ نمکینی اس سے ختم ہو جاتی ہے اور پانی دوبارہ صاف شفاف اصلی صورت میں مٹھاس کے ساتھ آ جاتا ہے. پوچھو میرے محبوب بادل جو اپنے کاندھوں پر اس کو اٹھا کر لاتے ہیں وہ کون سی ذات ہے جو کھارے کو میٹھا کر دیتی ہے. فرمایا ان سے کہو کہ پہاڑ کی چوٹیوں پر تم دیکھتے ہو کہ وہاں سے میٹھے چشمے جاری ہے, اور پہاڑ کی چوٹیوں کو تم دیکھتے ہو کہ جناب وہ برف کے ساتھ ڈھانپ دیے گئے ہیں, اس پر جناب چشمے جاری کر دیے گئے ہیں. اگر ان سے کہو کہ تم جاؤ یہ تھوڑا سے پانی ایک پیالے میں لے کر اس پہاڑ کی چوٹی پر پہنچو تو یہ تھک کر ان کا کلیجہ منہ کو آ جائے گا اور یہ تھک ہار جائیں گے, ان کے اعصاب جواب دے جائیں گے. حبیب ان سے کہیے کہ اگر یہ پانی کا ایک پیالہ لے کر اس پہاڑ کی چوٹی پر نہیں چڑھتے تو ان سے پوچھو کون ہے جو ان چوٹیوں کے اوپر چشمے بہا رہا ہے.
تو قرآن مجید فرقان حمید نے اس چیز کو ذکر فرمایا اور یہاں پر یہی ارشاد فرمایا گیا کہ دہریے جو زمانے کو قدیم کہتے ہیں اس کے جواب میں شاہ صاحب بڑی پیاری بات کہتے ہیں، فرمایا ہو جو ہے یہ اللہ کے تعارف کا اتنا بڑا گویا کہ اشارہ ہے اور دہریت کی نفی کرتا ہے کہ یہ کائنات خود سے نہیں بنی بلکہ اس کے بنانے والا ایک ہے. اور سورہ آل عمران میں اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا ہے کہ مسلمان سائنسدان اور غیر مسلم سائنسدان اس کی تحقیق کے تقاضے مختلف ہوتے ہیں، تحقیق کے تقاضے مختلف ہوتے ہیں. اور قرآن کریم نے اس بات کو ذکر کیا کہ وہ لوگ اللہ کی بارگاہ میں بہت توجہ چاہتا ہوں بہت کمال سے نوازے جاتے ہیں. بہت اہم موضوع میرے ذہن میں آ گیا ہے، ذرا میں اس طرف آپ کی توجہ لے جا رہا ہوں کہ وہ لوگ بہت عظیم ہیں محبوب جو زمین اور آسمان کے درمیان ایک ایک چیز پر غور و فکر کرتے ہیں. ایک تو وہ ہیں جن کا ایمان تقلیدی ہے، باپ نے ان کو ایمان سکھایا تو وہ ایمان کے پیچھے چل پڑے اور اچھی بات ہے، سعادت کی بات ہے، تقلیدی ایمان ہے. اور ایک وہ ہیں جن کا ایمان تحقیقی ہے، ایمان تحقیقی ہے کہ دلائل کے ساتھ دیکھ کر وہ ایمان لاتے ہیں. ایک عام شخص ہے جس نے اپنے باپ سے اپنے دادا سے علماء سے سن کر ایمان لایا، اور ایک وہ ہے کہ جو کائنات کے نظارے میں غور و تحمس کرتا ہے اور ایک ایک دلیل خدا کے ہونے پر خدا کے وجود پر اس کے آگے وہ دلائل کھلتی چلی جاتی ہے. تو ایک سرے سے وہ تھا کہ جو صرف گویا کہ علم الیقین پر تھا، اور ایک وہ ہے جو عین الیقین سے حق الیقین کی وادی پر جا رہا. تو فرمایا مومنین، اس لیے مسلمان سائنسدان کا ایمان بڑا مضبوط ہوتا ہے. اور اس میں جس طرح کے حضرت حجت الاسلام سیدنا امام غزالی جیسی عظیم شخصیات کہ وہ زمین کی ایک ایک چیزوں پر غور و فکر کرتے ہیں، ایک ایک چیزوں کی تحقیق کرتے ہیں اور پھر حیران ہو کر کہتے ہیں ربنا ما خلقت هذا باطلا، مولا یقیناً تو نے کسی چیز کو بیکار پیدا نہیں کی. ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مشرب ہے، کوئی نہ کوئی مصرف ہے، اس کی کوئی نہ کوئی خدمت ہے. سورہ آل عمران میں اللہ نے ذکر فرمایا کہ زمین اور آسمان میں غور و فکر کرتے ہیں. غور و فکر کافر بھی کرتا ہے، مومن بھی کرتا ہے، لیکن کافر جب کرتا ہے تو صرف وہ اس مظاہر میں، اس زمانے میں، اس چیز میں الجھ کے رہ جاتا ہے. بابا کیا باکمال چیز ہے، کیا رنگت ہے اس کی، پھولوں کی رنگت آپ دیکھیں. انسان اپنے ہاتھ سے کسی چیز کو پینٹنگ کرے لیکن وہ بنا نہیں سکتا، لیکن آپ اگر گلاب کی پتیوں کو دیکھیں، پھولوں کو دیکھیں، پتوں کو دیکھیں تو اس کی شگفتگی، چاہے جس قدر آرٹیفیشل قسم کے انسان ترقی کر کے ان چیزوں کو پیدا کریں تو وہ شگفتگی، وہ تازگی، وہ نظارے کی حلاوت وہ پیدا نہیں کر سکتا جو اللہ رب العالمین نے اپنی قدرت سے اس کو پیدا فرمایا. تو یہ لہجہ لہجہ، قدم در قدم اللہ رب العالمین جل مجدہ کی توحید اور اس کے وجود اور اس کی وحدانیت کا ذکر ہے. آپ صبح فجر کے وقت اٹھیں، آسمان کا نظارہ کریں تو آپ حیران ہوں گے کہ آسمان کتنا خوبصورت خدا نے بنایا. جس کے جلووں کی خوبصورتی اتنی ہے تو وہ خود کتنا خوبصورت ہوگا. جس کے مظاہر کے اندر اتنا کمال ہے تو جب اس کو دیکھا جائے گا جنت میں تو وہ کتنا خوبصورتی والا ہوگا. تو جس کے حسن کی جھلک یہ جو مظاہر کائنات میں ہے، پھول میں اس کی رنگت موجود ہے، پھول اس کی خوبصورتی کا مظہر بنا ہوا ہے، آسمان اس کی خوبصورتی کا مظہر بنا ہوا ہے، سمندر اس کے جلال اور عظمت کا مظہر بنا ہوا ہے، پہاڑ اس کی عظمت اور قوت کے مظہر بنے ہوئے ہیں. تو جب یہ کائنات کے مظاہر کے اندر انسان الجھ کے رہ جاتا ہے تو سمجھو اور جانو اور کوشش کرو اور آگے بڑھو اور پھر دیکھو کہ وہ رب کریم جس نے اس کائنات کو بنایا ہے اس کی قدرت کیسی ہے اور پھر اس کی خوبصورتی کیسی ہے جو اہل ایمان کو نصیب ہوگی. قرآن نے ذکر کیا کہ اہل ایمان ایمان میں کوشش کریں، آگے بڑھیں، ایک جگہ رکے نہ رہیں، تحقیق کریں، آگے بڑھیں، جستجو کریں، زمین اور آسمان کی ایک ایک چیزوں پر وہ غور و فکر کریں. اس لیے کہ روایات میں آتا ہے کہ ایک ایک چیز پر غور و فکر کرنا اور اس سے اللہ رب العالمین کے کمال اور اس کی وحدانیت کو جانا کئی سو سالوں کی عبادت سے بہتر ہے. یعنی تحقیق کر کے دلائل کے اضافے کے ساتھ اللہ رب العالمین جل مجدہ کی عبادت اور اس کی وحدانیت کے پیغام کی طرف آگے بڑھنا. تو قرآن کریم نے ذکر کیا کہ اہل ایمان جو ہے وہ زمین و آسمان کے اندر غور و فکر کرتے ہیں. غور و فکر مسلم سائنسدان بھی کرتا ہے، غیر مسلم بھی کرتا ہے، لیکن دونوں کا فرق یہ ہے کہ غیر مسلم سائنسدان ان تمام نعمتوں کو اٹھا کر صرف اس کائنات کی، اس بنی ہوئی چیز کی نظر کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ دیکھو پہاڑ کتنا عجیب ہے، یہ کتنا عجیب ہے. مومن وہ مسکرا کر کہتا ہے یہ عجیب نہیں ہے، وہ رب کی ذات بڑی عجیب ہے کہ جس نے ان تینوں کو پیدا فرمایا ہے، جس کی تاثیر اس کے پیچھے کار فرما ہے. اور وہ زبان سے کہہ دیتا ہے کہ ربنا ما خلقت هذا باطلا، اے حبیب، اے مولا کریم، تیری وہ ذات ہے کہ یقیناً تو نے کسی چیز کو بیکار اور عبث نہیں بنایا بلکہ ہر چیز کا ایک مصرف موجود ہے اور ایک کام موجود ہے. الترغیب و ترہیب کے اندر اسی طرح اشارہ ہے، توجہ کی. اور ایک بات یہاں پر کہ اللہ رب العالمین نے اپنی ذات میں غور کرنے سے منع کیا ہے. توجہ رکھیے, اللہ نے فرمایا میری ذات میں غور نہیں کرنا ورنہ شیطان اٹھا کے پٹخ دے گا تم کو اور تم گمراہ ہو جاؤ گے. میری ذات میں غور نہیں کرنا بلکہ جو چیزیں میری طرف بلا رہی ہیں ان میں غور کرنا, ٹھیک ہے؟ اور اسی کو ترغیب و ترہیب کے اندر ذکر کیا گیا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم نے غور و فکر کس میں کرنا ہے؟ فرمایا لا تتفکروا فی اللہ فکروا بآلاء اللہ. فرما اللہ میں غور نہیں کرنا ہے کہ وہ کیسا ہے کون ہے, فرما اللہ میں غور نہیں کرنا ہے, اللہ کی نشانیوں میں غور کرنا ہے, اللہ کی نشانیوں میں غور کرنا ہے. تو یہ دہریوں کی طرح دہریے ہیں جو وسیلے کا انکار کرتے ہیں. اگر بغیر وسیلے کے خدا پیدا ہوتا, یعنی اس کے تمام معاملات کو ذکر کیا جاتا, وہ علامات اور نشانیات پیدا کر دی جاتی, تو میرے دوستو آپ توجہ فرمائیے کہ پھر ان مظاہر کو کیوں بتایا جاتا؟ اگر اس کے وجود کا تعارف ان دلائل کے بغیر پیدا کیا جاتا اور ان کے اس کے وجود کا تعارف اس کے بغیر متصور ہوتا تو یہ دلائل کیوں پیش کیے جاتے؟ تو پتا چلا یہ دلائل اور مظاہر کائنات جو ساری چیزیں ذکر کی گئی ہیں, یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ لم یلد ولم یولد, نہ وہ کسی سے پیدا ہوا نہ اس سے کوئی پیدا ہوا. یہ تمام تخلیق کائنات کی پیدائش رب کریم نے خود کی ہے اور تم براہ راست اس کو نہیں پا سکتے تھے. تمہاری عقل محدود ہے, اس کی ذات لامحدود ہے, تمہاری فکر محدود ہے, اس کا ادراک تم نہیں کر سکتے. اس نے یہ کائنات کو وسیلہ اور ذریعہ بنا دیا ہے, جس وسیلے اور ذریعے سے تم اس کا تعارف حاصل کر سکتے ہو. تو براہ راست اس میں غور نہیں کرنا, جو وسیلے ہیں اس میں غور کرنا. تو لہذا توسل کا انکار تو ہو ہی نہیں سکتا. توسل کا انکار بولیے اس لیے کہ مقصود حقیقی اللہ کی ذات ہے. مقصود کون ہے؟ جس کے لیے ہم قصد کر رہے ہیں, جس کو ہم چاہ رہے ہیں, وہ اللہ کی ذات ہے. تو مقصود اللہ کی ذات ہے اور وسیلہ وہ نشانیاں ہیں جو اللہ تک پہنچاتی ہے, جو اللہ تک بولیے پہنچاتی ہے. اس کو دوسرے انداز میں امام غزالی نے بڑے پیارے انداز میں سمجھایا, شاہ ولی اللہ صاحب نے بھی حجت میں اس کو بڑا پیارے انداز میں سمجھایا. الفاظ الکبیر فی اصول تفسیر کے اندر بھی آپ نے اس پر بڑی کامل حضرت شاہ صاحب نے گویا کہ بحث کی ہے, اور حماد کے اندر بھی اس پہ آپ نے بحث فرمائی ہے, حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب نے بھی بحث فرمائی ہے, شاہ صاحب نے بھی, شاہ عبدالحق صاحب نے بھی اس کو اشعت الحماد کے اندر ذکر کیا ہے, اور اس بات کو واضح طور پر آپ نے اشارہ فرمایا اور اس کی طرف مکمل واضح علامات کو سیدنا ان تمام علماء نے ذکر کیا ہے کہ اس کی طرف خاص توجہ کرنے کی ضرورت ہے اور اس کی طرف خاص گویا کہ اپنی فکروں کو لانے کی ضرورت ہے کہ اللہ رب العالمین کی ذات میں براہ راست غور نہیں کیا جائے گا بلکہ ان کی نشانیوں میں غور کیا جائے گا, اس کی نشانیوں میں غور کیا جائے گا, ان علامات کی طرف غور کیا جائے گا کہ جو علامات رب کریم کا تعارف دیتی ہے. براہ راست تو بندہ رب کریم کو کب دیکھے گا؟ جب وہ جنت میں داخل ہوگا, لیکن اس سے پہلے اس عالم امتحان کے اندر, اس عالم آزمائش کے اندر اللہ رب العالمین نے آسمان کو, چاند کو, زمین کو, ان تمام چیزوں کو اپنے تعارف کا مظہر بنایا ہے. اس کو واسطہ بنا کر بندہ خدا کو سمجھتا ہے. اسی طرح اس سے واضح علامات اللہ رب العالمین نے اپنی توحید کی, اپنے وجود کی جو اللہ رب العالمین نے ذکر فرمائی ہے, وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ ہے جو رب کریم کی کامل دلیل ہے. اور ان تمام دلائل کے اندر سب سے مضبوط دلیل جو ہے وہ جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجود مسعود کی دلیل ہے. درود پاک پڑھیں. لہذا توسل کا انکار نہیں ہو سکتا. اب میں آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کر رہا تھا جو ان تمام علماء کا میں نام لیا, اس کی وجہ یہ تھی میرے دوستو کہ مقصود جو ہے وہ اللہ کی ذات ہے. مقصود کون ہے؟ اللہ کی ذات, جس سے ہمارا رابطہ ہے, جس کو ہم چاہتے ہیں, جس تک ہم پہنچنا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے, جو ہمارا مقصود و مراد ہے وہ اللہ کی ذات ہے. تو مقصود اللہ کی ذات ہے اور یہ تمام چیزیں وسیلے اور ذرائع ہیں. یہ تمام چیزیں وسیلے اور یہ تمام کائنات, توجہ چاہتا ہوں, یہ تمام کائنات, توجہ میری طرف رکھیے, تمام کائنات اور انبیاء صالحین جتنے بھی آئے, کتابیں, صحائف, یہ کائنات, یہ تمام چیزیں بندوں کو اللہ نے پیدا کیا کس لیے؟ اپنی عبادت کے لیے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, اللہ نے انسان اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. لہذا توجہ کے ساتھ سنیے, عبادت کا معنی یہاں پر علماء نے لکھا ہے, یعبدون کا معنی یعرفون, اللہ نے بندوں کو اپنی معرفت کے لیے پیدا کیا ہے. اپنی پہچان کے لیے پیدا کیا ہے. تو بندے کا کام اور اس ہمیں ہماری اس دنیا میں پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے کہ ہم اللہ کا عرفان حاصل کریں، اللہ کا پتہ حاصل کریں، اس کی معرفت حاصل کریں. تو ہمیں اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، عبادت بمانا اپنی معرفت کے لیے پیدا کیا. اور یہ تمام چیزیں چاہے انبیاء کی صورت میں وہ ذوات مقدسہ ہو، چاہے کتابوں کی صورت میں ہو، یا کائنات کے ان تمام دلائل کی صورت میں ہو، یہ وہ ذرائع ہیں جو معرفت کا ذریعہ بنتی ہیں، معرفت کا واسطہ بنتی ہے، وسیلہ بنتی ہے، ذرائع بنتی ہیں. کس تک؟ مقصود تک پہنچانے. اب آپ سنیے، اس لیے ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم نے نبی پر توکل کر لیا، یہ کہنا جائز بھی نہیں. ہم نے مصطفیٰ پر توکل کر لیا، یہ جائز نہیں. اس لیے کہ توکل جو ہوتا ہے وہ مقصود سے ہوتا ہے. کس سے ہوتا ہے؟ کس سے ہوتا ہے؟ اب یہاں پر ان علماء نے بڑی پیاری بات ذکر کی ہے، ایک ہے توکل اور ایک ہے توسل. ایک ہے توکل اور ایک ہے توسل. وہابی ان دونوں میں الجھ گیا، وہابین دونوں میں الجھ گیا اور دونوں کو ایک سمجھ کر اس نے شرک کہہ دیا. اس نے کہا توکل بھی خدا کا حق ہے، توسل بھی خدا کا حق ہے. ہم نے کہا یہ کفر ہے. توکل تو خدا کا حق ہے لیکن توسل خدا کا حق نہیں ہے. اس لیے کہ مقصود خدا ہے تو یہ تو خدا کا حق ہے، لیکن ذریعہ بن جانا یہ خدا کا حق نہیں ہے. یہ اس دلائل کا حق ہے جو اللہ رب العالمین کی ذات تک پہنچے. اور اگر اللہ خود ذریعہ بن جائے، اللہ خود دلیل بن جائے، اللہ خود وسیلہ بن جائے، تو وہ کس کی بارگاہ میں وسیلہ بنے گا؟ کس کا تعارف بنے گا؟ تو لہذا توسل جو ہے وہ بندے کا حق ہے اور توکل جو ہے وہ خدا کا حق ہے. سمجھ رہے؟ توسل کیا ہے؟ وسیلہ بندے کا حق ہے. اور شرک کہتے ہی اسی کو ہیں، شرک بولیے، کہتے ہی اسی کو ہیں، شرک کہتے ہی اسی کو ہیں کہ جو حق اللہ کا ہو وہ بندے کو دیا جائے. جو حق ہو بولیے نا، جو حق اللہ کا ہو وہ بندے کو دیا جائے تو وہ ہوتا ہے شرک. لیکن جو حق اللہ کا ہو ہی نا، اس کو بندے کے لیے ماننا شرک بولیے. اسی طرح شفاعت، توسل، یہ اللہ کا حق نہیں، یہ بندے کا حق ہے. اس لیے کہ خدا کس کی بارگاہ میں سفارش کرے گا؟ سمجھ رہے ہیں آپ؟ خدا کس کی بارگاہ میں شفاعت کرے گا؟ تو جو جاہل یہ کہتے ہیں کہ شفاعت خدا کا حق ہے اور وسیلہ خدا کا حق ہے، وہ داڑھی بڑھا کر، مونچھیں منڈ کر، لوٹے بستر اٹھا کر جس خدا کو ڈھونڈ رہے تھے تو ہر لفظ پر انہوں نے کفر بکا اور خود دار اسلام سے نکل گئے. اس لیے کہ خدا واسطہ بننے سے پاک ہے، خدا ذریعہ بننے سے پاک ہے، خدا وسیلہ بننے سے پاک ہے. وہ مقصود ہے، اس سے توکل کیا جاتا ہے اور اس کی طرف توسل کیا جاتا ہے. تو توسل کرنا یہ بندوں کا حق ہے اور توکل ہونا یہ خدا کا حق ہے. سمجھ رہے میری بات آپ؟ تو یہ جو ڈرامہ بازی ہے انہوں نے مچائی ہوئی ہے نا، یہیں پر جنازہ سارا نکل جاتا ہے کہ اگر توسل خدا کا حق ہوا تو پھر اللہ رب العالمین کس کی جناب کے اندر وسیلہ بنے گا؟ یہ سمجھ رہے میری بات آپ؟ تو لہذا توسل کو شرک کہنے والے اس بات کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ شرک کہتے اس کو ہیں کہ خدا کا حق بند کسی اور کو دینا. تو اگر وسیلہ شرک ہوا تو وہ یہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ یہ حق خدا کا تھا. اگر وسیلہ کو انہوں نے شرک کہا تو یہ سمجھانا چاہتے ہیں، یہ کانسیپٹ دینا چاہتے ہیں کہ دراصل تم نے اللہ کا حق بندوں کو دے دیا تو مراد یہ ہوا کہ وسیلہ ان کے نزدیک خدا کا حق رہا. تو پھر ہم پوچھتے ہیں کہ بتاؤ، کذب تو تم نے خدا کے لیے پہلے مان لیا تھا. معاذ اللہ، امکان کذب کے تو پہلے تم قائل ہو گئے تھے، اب تم خدا کے لیے مخلوق ہونے کی بھی قائل ہو گئے کہ تم وسیلہ مان رہے ہو خدا کے لیے. کیونکہ خدا جب خود واسطہ بنے گا تو ان سے پوچھو کس کی بارگاہ میں بنے گا، کس کے لیے بنے گا؟ اللہ رب العالمین جل مجدہ خالق ہے، قادر ہے، قدیم ہے، حی ہے، ازلی ہے، ابدی ہے، مقصود حقیقی ہے. وہ وسیلہ بننے سے، بولو وسیلہ بننے سے. اسی لیے آپ دیکھیے ساری احادیث و قرآن کی آیت پڑھیے آپ، کہیں پر بھی اگر وسیلے کی بات آئی ہے تو وسیلے کا لفظ حدیث میں بھی اور قرآن میں بھی غیر خدا کے لیے آیا ہے، خدا کے لیے کبھی نہیں آیا. جس طرح سورہ المائدہ میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ وسیلہ، فرمایا اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، وابتغوا اور ڈھونڈو، الیہ اس کی طرف، الیہ اس کی طرف وسیلہ، فرمایا اس کی طرف وسیلہ ڈھونڈو، یعنی فرمایا میں خود وسیلہ ہوں، فرمایا اس کی طرف وسیلہ ڈھونڈو، یعنی ان چیزوں کو تلاش کرو جو تمہیں کھینچ کر اس کی بارگاہ تک لے جائے، جو تمہیں کھینچ کر بولیے، اس کی بارگاہ تک لے جائے. تو یہاں پر نوجوانوں غور سے سنو، توسل جو ہے وہ خدا کا حق نہیں، کس کا ہے؟ بولیے کس کا ہے؟ اب آپ دیکھیے، ان سے خود پوچھیے آپ، جب آپ یہ آیت پڑھیں گے نا، توجہ سنیے گا، جب آپ یہ آیت پڑھیں گے نا، یا ایھا الذین، توجہ میری طرف رکھیے، میری طرف توجہ رکھیے، تھوڑی سنجیدگی، خدا اور اپنے آپ پر رحم کرے، تھوڑی سنجیدگی پیدا کریں. ٹھیک ہے، تو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا یہ بات کہ قرآن میں جو یہ کہا وابتغوا الیہ الوسیلہ، ان سے جب آپ کہتے ہیں نا کہ دیکھو اللہ نے خود فرمایا وسیلہ تلاش کرو، تو اگر وسیلہ تلاش کرو، اگر وسیلہ خدا کا حق ہے تو خدا خود یہ کہہ رہا ہے کہ جاؤ 360 خدا تلاش کرو. اگر وسیلہ خدا کا ہی حق ہے تو اس کا مطلب اپنا حق خدا نے خود دوسرے کو دے دیا. وابتغوا الیہ الوسیلہ، جاؤ اس کے دربار کے لیے وسیلہ تلاش کرو، تو شرک تو خود ہو گیا. جب یہ اللہ کا حق تھا تو اللہ نے کیوں کہہ دیا کہ جاؤ میری طرف آنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو؟ اس کا مطلب خدا کے علاوہ اور بھی کوئی وسیلہ ہو سکتا ہے؟ بات یہ ہے کہ خدا وسیلہ بننے سے پاک ہے، اور جو وسیلے بنیں گے وہ خدا نہیں ہوں گے بلکہ خدا کی پسندیدہ چیزیں ہوں گی، خدا کی محبوب، خدا کی بارگاہ میں وہ محبوب ذاتیں ہوں گی، خدا کی بارگاہ میں محبوب وہ اعمال ہوں گے جس کو خدا نے اپنی رضا کا، اپنی طرف آنے کا راستہ قرار دیا ہوگا، اور فرمایا خدا نے کہ ادھر ادھر نہ بھٹکو، میری طرف آنے کے لیے مشرق مغرب کو نہ دیکھو، ان خطوط کو دیکھو کہ جو میرے پاس آ چکے ہیں، انہی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے میرے پاس آ جاؤ. جس طرح اعلی حضرت نے کہا سرکار کے بارے میں کہ بخدا خدا کا یہی ہے در، نہ کوئی اور مفر نہ کوئی مقر، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں. اب آپ دیکھیں یہ بڑے چیمپئن بنتے ہیں، اور مسلمانوں سنیوں کو کہتے ہیں یہ شرک فی الوہیت کے اندر ہے، انتہا کرتے ہیں کہ یہ باقاعدہ انبیاء کو الہ مانتے ہیں، معاذ اللہ معبود کہتے ہیں. میں کہتا ہوں ذرا توجہ کرو، آگے ہم بحث کریں گے. اور یہ کہتے ہیں ان کا شرک جو ہے وہ زمانۂ جاہلیت کے مشرکین کا شرک ہے. ہم نے کہی تو ابھی ہم بات کریں گے کہ زمانۂ جہلیت کے مشرکین کا شرک تھا کیا، یہ ایک بنیادی سوال ہے. اور یہاں پر ایک بات یہ بھی ہے، یہ اتنے بڑھ جاتے ہیں، ہم ان سے کہتے ہیں زمانۂ جہلیت کے مشرکوں کا شرک یہ تھا کہ وہ بتوں کی عبادت کرتے تھے، وہ ان کو خدا کہتے تھے، وہ اللہ کی الوہیت میں، خدائی میں ان کو شریک کرتے تھے. وہ کہتے نہیں نہیں نہیں، وہ اللہ کو مانتے تھے، وہ اللہ کو ایک ہی مانتے تھے. تو پھر ہم نے کہا ان کا شرک کیا تھا؟ کہا ان کا شرک یہ تھا کہ وہ بتوں کے علم غیب مانتے تھے، وہ بتوں کو مشکل کشا مانتے تھے، وہ بتوں کو حاجت روا مانتے تھے، تم بھی مانتے ہو، لہذا شرک. اور ہم یہ بتائیں گے کہ وہ بتوں کو مشکل کشا نہیں، بتوں کو خدا کہتے تھے. کسی کو مشکل کشا کہنا شرک کب بنے گا؟ کسی کے لیے علم غیب ماننا شرک کب بنے گا؟ کہتے ہیں وہ بتوں کی تعظیم ایسے کرتے تھے جیسے خدا کی جانی تھی. میں نے کہا وہ تو صحابہ نے بھی نماز میں کر کے دکھا دی، جیسے خدا کا ادب کرنا تھا ویسے مصطفیٰ کا کر دیا، تو لا کے پھر صحابہ کو اس کے ٹھیرے میں کھڑا کرو گے؟ نہیں ہو سکتا. تو ظالموں جھوٹ اور بکواس نہ بولو. مشرکین کا شرک الحمدللہ اس امت مصطفیٰ میں آیا نہیں، ان کا شرک تھا کہ خدا کی خدائی میں شریک کرنا، کسی کو باضابطہ خدا کہنا، اور خدا کو اس کے اختیارات میں معطل مان کر یہ عقیدہ رکھنا کہ خدا زمین و آسمان بنا کر تھک گیا ہے اور اس نے اپنی خدائی بندوں کو دے دی ہے. سنی گناہگار سے گناہگار ہو، جاہل سے جاہل ہو، وہ نبی پاک کے لیے کبھی عقیدہ نہیں رکھتا کہ حضور کو خدائی مل گئی ہے، کبھی عقیدہ نہیں رکھتا. یہ بدعات اور امت کے لیے خطرناک زہریلے، توجہ ہے آپ کی، زہریلا نظریہ پیش کیا، جو اپنے آپ بھی کہتے ہیں، اتنا زہریلا نظریہ پیش کیا. اور زہریلے نظریے کے اندر حال یہ ہوا کہ وہ ہمارے دشمن ہو گئے اور ابو جہل کے دوست ہو گئے. انہوں نے کہا جی ابو جہل تو نماز پڑھتا تھا، ابو جہل کا تو یہ شرک ہی نہیں تھا، کیونکہ سنی آگے سے جواب ذاتی اتائی کے دیتا ہے، سنی آگے سے جواب دیتا ہے کہ وہ یہ بتوں کی عبادت کرتے تھے اس لیے مشرک ہوئے، کیونکہ عبادت خدا کا حق تھا. توجہ ہے آپ کی، سنی آگے سے جواب دیتا ہے کہ مشرکین اس لیے، مشرکین ان کو مشرک، ابے ان کو مشرک کہتے ہی اس ہیں، نام ان کا مشرک اس لیے تھا کہ وہ شراکت کے قائل تھے. اس کو مشرک کہا گیا تو لفظ مشرک ہی ان کے عقیدے کو ظاہر کرتا ہے کہ ان کو مشرک کہا اس لیے گیا تھا کہ وہ شراکت کے قائل تھے، اور وہ کہتے تھے کہ ہمارے بت خدا ہونے میں خدا کے ساتھ شریک ہے. لفظ مشرک اس کی وضاحت کر رہا ہے نا، سمجھ رہے ہیں؟ مشرکین، ان سے کہو تھا ترجمہ تو کر اس کا کہ مشرکین کہتے کس کو ہیں، کہ جو شریک تسلیم کرتا ہو، جو شریک. ان کو فکر یہ دی جاتی ہے کہ یہ سنی جو ہے وہ زمانہ جاہلیت کے مشرکین کی طرح ہے. اور جب سنی جواب دیتا ہے معاذ اللہ ہمیں تم نے ابو جہل کی طرح مشرک کہا، کافر کہا، ہمارا شرک کیا ہے؟ تو کہتے تمہارا شرک یہ ہے، آگے اس کی وضاحت آئے گی، ضمن میں صرف اس بات کو ذکر کر رہا ہوں تقریری انداز میں. وہ کہتے تمہارا شرک یہ ہے کہ جیسے زمانے جاہلیت کے مشرک تھے، ہم نے کہا زمانے جاہلیت کے مشرک اس لیے مشرک ہوئے، سب سے پہلے تو بہت بڑا چیمپئن ہے تو شرک کی تعریف کر کے دکھا دیں کہ شرک کہتے کس کو، ٹھیک ہے؟ شرک ذات میں ہوگا، صفات میں ہوگا، آگے وضاحت آئے گی اس کی. وہ شراکت تسلیم کرتے تھے، پارٹنر تسلیم کرتے تھے، اس معنی میں کہ وہ اپنے بتوں کو اللہ کی بارگاہ میں مرتبہ الوہیت پر مانتے تھے، اور قرآن کی درجنوں آیتیں موجود ہیں کہ وہ خود کہتے تھے یہ ہمارے الہ ہیں. ابے وہ اپنے منہ سے اب کہہ رہا ہے کہ یہ ہمارے الہ ہیں، ہمارے معبود ہیں، اور یہ کہتے ہیں نہیں وہ معبود کہنے کی وجہ سے تھوڑے مشرک، وہ معبود نہیں کہتے تھے، وہ تو خدا زمین آسمان کا خالق اللہ ہی کو مانتے تھے، وہ عبادت کا مستحق بھی اللہ ہی کو مانتے تھے. تو میں نے کہا پھر پھڈا کس بات پر تھا؟ تو ہم سے جو بغض ہے، کہتے وہ علم غیب مانتے تھے، یہ شرک تھا. وہ مشکل کشا مانتے تھے، یہ شرک تھا. وہ حاجت روا مانتے ہیں، یہ شرک تھا. ہم نے کہا قرآن کی ایسی کوئی آیت نہیں ہے کہ وہ علم غیب ماننے کی وجہ سے مشرک ہوئے، وہ مشکل کشا ماننے کی وجہ سے مشرک ہوئے. لیکن ہم یہ کہنا چاہتے ہیں اگر وہ علم غیب مانتے بھی تھے، مشکل کشا مانتے بھی تھے، سمجھ رہے ہیں؟ تو اگر کوئی غلط آدمی کے لیے صحیح چیز مانے تو اس کی غلطی ہے. اس سے کب لازم آتا ہے کہ جس کو خدا نے دیا ہے ان کے پاس وہ حق نہیں ہے؟ ابے یہ تو غلطی مشرکوں کی تھی کہ بت نہ مشکل کشا بن سکتے تھے، نہ علم غیب کے متحمل ہو سکتے تھے، لیکن انبیاء اولیاء ان کو خدا نے خود منصب دیا، ان کو اپنی خدائی نے مشکل کشا بھی بنوایا، اپنے بندوں کے لیے اپنی عطا سے اور علم غیب عطا بھی عطا فرمایا. تو جن کے لیے تھا ان کے لیے ماننا ضروری ہے، جن کے لیے نہیں تھا ان کے لیے ماننا شرک ہے. کہتے ہیں مشرک اس لیے مشرک تھے کہ وہ علم غیب مانتے تھے. میں نے کہا اگر کوئی گدھے کو اگر مولانا کہے تو غلطی اس کی ہے نا، اگر کوئی گدھے کو مولانا کہے تو غلطی اس کی ہے نا. نکڑ بیٹھے ہوئے چمار کی اگر داڑھی ہو اور کہے گے آپ یہ تو ہمارے مولانا کی طرح ہے، تو دوسرا اس کو اگر متنبہ کہے کہ جناب تم نے اس، اگر وہ چمار کو مولوی کہنا شروع کر دے، سمجھ رہے میری بات، چمار کو یا جناب خنزیر کی چار ٹانگیں دیکھ کر اس کو بکرا کہنا شروع کر دے، تو غلطی اس کی ہے جو نسبت کر رہا ہے، نہ کہ یہ بکرا بھی خنزیر کی طرح حرام ہو جائے گا. کیونکہ خنزیر خنزیر تھا، وہ حلال ہی نہیں تھا، تو اس کو بکرے کا نام دینے کی ضرورت کیا ہے؟ تو یہ غلطی تو اس جاہل کی ہے، اس احمق کی ہے، اس پاگل کی ہے کہ جو غلط چیزوں کی طرف اصل کو نسبت کر رہا ہے. لیکن یہ کب ہو سکتا ہے کہ اگر سارا معاشرہ کہہ کر بکرے کی چار ٹانگوں کو گنے اور خنزیر کی چار ٹانگوں کو گنے اور کہہ جناب گدھے کی بھی چار ٹانگ، خنزیر کی بھی چار ٹانگ، گائے کی بھی چار ٹانگ اور جناب بکرے کی بھی چار ٹانگ، لہذا یہ چار ٹانگ والے سب ایک ہو گئے، جب یہ حرام تو یہ بھی حرام، چار ٹانگوں کو نہیں دیکھا جائے گا. جس کو خدا نے حرام کیا اس کو حلال کہنا حرام ہے، اور جس کو اللہ نے حلال کر دیا ہے اس کو حرام کہنا کفر ہے. لہذا بات واضح ہو گئی بلا تشبیہ، جن کو خدا نے غیب کے لیے، مشکل کشائی کے لیے بنایا تھا وہ اولیاء اور انبیاء تھے، وہ سنیوں نے نہیں بنائے، ان کو خدا نے بنایا تھا. بتوں کو خدا نے نہیں بنایا، کفار نے خود بنایا. یہ یا تو بہت بڑی جہالت ہے یا زبردست قسم کی خباثت ہے کہ معاذ اللہ مسلمانوں کی نفرت کے اندر وہ ان کے ترجمان بن جائے. کہ نہیں وہ تو سجدہ بھی کرتے تھے، وہ تو خدا نہیں کہتے تھے، وہ تو خالق اللہ ہی کو مانتے تھے، وہ تو صرف اپنے بتوں کو سفارشی مانتے تھے. تو ان کا شرک سفارشی کہنے پر تھا، جیسے تم غوث پاک کو سفارشی کہتے ہو. تو میں نے کہا کیوں، کیا نبی سفارشی نہیں؟ قرآن کی آیت اس بارے میں نہیں، اسا یہ بس کربو کا مقام محمود، مقام محمود مقام شفاعت نہیں تو اس کا قائل نہیں ہے؟ اور سفارشی حضور نہیں، معاذ اللہ. میں ایک آسان مثال ایک تمام دلائل سے ہٹ کر دے دیا کرتا ہوں، ان سے پوچھئے کہ نابالغ بچے کی دعا ذرا پڑھ کے بتا نماز جنازہ کی. یہ آپ کی سطح پر بات کر رہا ہوں کہ نماز جنازہ کی دعا نابالغ بچے کی پڑھ کے سنا، اس کا آخری جملہ کیا ہے کہ نابالغ بچہ جب مر جاتا ہے تو اس کا جنازہ پڑھنے کی دعا جو حضور نے سکھائی اس کے الفاظ کیا تھے؟ شافعاں و مشفعا. بچے کا باپ بھی کہتا ہے اور ساری صف یہ کہتی ہے، یا اللہ جس بچے کا جنازہ پڑھ رہے ہیں اس کو ہمارا سفارشی بنا، شافعاں. اس سطح پر لا کر جوتا ان کے منہ پر مارے کہ بڑی بڑی دلیل تو سنے. یہ بات عام دیکھیں کہ اس جنازہ پڑھنے والے کا باپ کھڑا ہے، لیکن صرف باپ نہیں کہتا، ساری صف کہتی ہے شافعاؤں، یا اللہ اسے ہمارا سفارشی بنا. اور ایسا سفارشی نہیں جس کو تو دھکے مار کے گئے بھاگیا سے، تیری کوئی سفارش مقبول نہیں ہے. کہا کہ مشفع، ایسا سفارشی بنا جس کی سفارش کو تو ٹالے نا. میں نے کہا جب تمہارے لیے یہ جائز ہے تو رسول اللہ کے لیے ایسی شفاعت کا شرک ہو سکتی ہے؟ غوث آدم کے شرک ہو سکتی ہے؟ یا تو تو خلط مبس کا شکار ہو گیا ہے یا جان بوجھ کر تو گمراہی کی طرف لوگوں کو لا رہا ہے. سمجھ رہے میری بات؟ تو لہذا توسل جو ہے وہ اللہ کا حق نہیں. کس کا حق ہے؟ بندوں کا. اب آپ دیکھیے آپ قرآن خود کہتا وَبْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ, الیہ اس کی طرف, میری طرف, میری طرف وسیلہ تلاش کرو. ان سے کہو یار دیکھو یہ اللہ خود تو نہیں ہے, اس لیے کہ وہ کہہ رہا میری طرف ذریعہ تلاش کرو, تو پتا چلا ذریعہ خدا نہیں. یہ تو واضح ہو گیا کیونکہ وہ خود ذریعہ پکڑنے کے کہہ رہا ہے. وہ خود کہہ رہا ہے میرے تک تم آ نہیں سکتے, ذریعہ پکڑو. یہ کہ ہم ذریعہ واسطوں کو نہیں مانتے تو ہم نے قرآن نہ پڑھو. قرآن اگر پڑھو گے تو قرآن میں واسطوں کی بات ہے. قرآن میں بولو سنیے, ذرا جرت پیدا کرو. تو ذرا جرت کے ساتھ یہ بات کرو اور پورے دنیا کے مسلمان اس بات کو ذرا توجہ سنیں کہ وَبْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ, کہ اس کی بارگاہ میں آنے کے لیے واسطہ تلاش کرو. کیا تلاش کرو؟ واسطہ چلا تلاش کرو. تو اس نے واسطہ تو خود ڈھونڈنے کے لیے کہا کہ واسطہ ڈھونڈو. ہم کسی واسطے وسیلے کو نہیں مانتے. اور فرمایا اس کی طرف واسطہ تلاش کرو. اس کی طرف بولو. یہ اس لیے کہ ہم کب جاگیں گے, ہمارا شعور کب بالغ ہوگا, سنی اپنی قدر کو کب سمجھے گا. جس دولت جس بازار میں بکا ہے اسے مصطفیٰ نے خرید لیا ہے اور یہ کھڑا مصطفیٰ کے بازار میں دیکھ رہا چماروں کو ہے. تم مصطفیٰ کے ہاتھ پر بکے ہوئے ہو, اس سے زیادہ مول کوئی دے سکتا ہے؟ اور مصطفیٰ کے لیے تمہیں غوث اعظم نے خریدا ہے. تو تم اتنی عظیم ہستیوں کے ہاتھ پر بک چکے ہو تو کتنا بڑا بے حس اور کمینہ صفت وہ شخص ہوگا کہ خریدا اس کو بادشاہ نے ہوگا اور پیار اس کو چماروں پر آ رہا ہوگا. نہ ان سے گھبرانے کی ضرورت ہے, موت اپنے ٹائم پر آئے گی. آپ اپنی قدر جانے. سنی کھرا سونا ہے, کھرا سونا, اس لیے کہ کھرا تھا اس لیے ولیوں کے ہاتھ پر بک گیا. خدا کی قسم یہ تقریری جذبے میں نہیں کہہ رہا, یہ ایمان کے تناظر میں کہہ رہا ہوں. اپنی قدر کو جانے. آپ سنی کھڑا ہو جائے تو پہلے اپنے پیروں کا نام لیتا ہے. تو اپنے اندر غیرت اور خودداری پیدا کریں. آپ سینہ تاننے والی پالیسی اختیار کریں, گردن جھکانے والی نہیں. جن کے ہاتھ پر آپ بیٹھ بکے ہیں نا, وہ اللہ کے محبوب ہیں اور اللہ نے ان کو اپنی عطا سے تصرفات عطا فرمائے. اللہ نے ان کے سروں پر محبت کا تاج رکھا ہے. حضرت حر کی طرح بننا, ایسا نہ ہو کہ کھڑے لشکر میں ہو حسین کے اور پیار تمہیں یزید پر آ رہا ہے. آج ہماری پالیسی ہے, نام ہم حسین کا لیتے ہیں, ڈرتے یزید سے. کھڑے امام حسین, حالانکہ امام حسین آگے کھڑے, ہم ان کی پشت کے پیچھے کھڑے. ان کو کراس کر کے کون آ سکتا ہے؟ بولو آ سکتا ہے کوئی؟ کوئی امام حسین کے سینے کو کراس کر کے ہم تک پہنچ سکتا ہے؟ تو وہ تو کہتے میری پشت پر رہو تم اور میں آگے سینہ لگایا ہوا ہوں اور میں دیکھتا ہوں کون آیا ہے. لیکن پھر بھی ہم یزید سے ڈرتے ہیں, پھر بھی ہم یزید سے ڈرتے ہیں. حسین ہمارے دفاع کے لیے کھڑے ہو, اولیاء دفاع کے لیے کھڑے ہو. سید عالم تو یہ فرماتے ہیں کہ میں لوگوں کو ان کی کمروں سے گھسیٹ رہا ہوں اور وہ جہنم میں گر رہے ہیں, میں ان کے کمر بند کمروں سے گھسیٹ کر انہیں جنت میں لے جا رہا ہوں. تو جس کے پشتی با مصطفیٰ ہو اسے کس سے ڈرنے کی ضرورت ہے؟ اپنے اندر خودداری پیدا کریں, عقیدے کی خودداری پیدا کریں, جرت پیدا کریں. ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, اس لیے کہ ڈرے وہ جسے برے خاتمے کی فکر ہو, ڈرے وہ جسے آگے پتا ہو کہ پوچھا جائے گا اور مارے جائیں گے. یقیناً ہمارا عقیدہ ہے کہ باس پرس ہوگی, لیکن ہم اپنے اعمال کو دیکھیں تو ڈر جاتے ہیں, نسبت کو دیکھتے ہیں تو پھر کہتے ہیں بلے 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 بلے. جب نسبتوں کو دیکھیں تو لہذا اس وقت کی سب سے بڑی ذمہ داری تو ممبروں پر بیٹھے ہوئے علماء کی ہے کہ وہ سب سے پہلے جرات پیدا کریں اور ان کے جو متبعین ہیں جو ساتھ بیٹھتے ہیں وہ تیار کریں. آگے آنے والے حالات بڑے خطرناک ہیں اور تم سمجھو اگر تم نہ بھی آئے نا تب بھی مصطفیٰ کا جھنڈا اونچا رہے گا. یہ سارا پاکستان کے ہاتھ میں چلا جائے تب بھی حضور کا میلاد ہوتا رہے گا, اس لیے کہ حضور کا میلاد رب عرش پر خود فرماتا ہے نا. صلاۃ اللہ ثناؤہ عند الملائکہ, اللہ درود بھیجتا ہے مصطفیٰ پر. ان اللہ وملائکۃ یصلون علی النبی, کہ بے شک اللہ خود مصطفیٰ پر درود بھیجتا ہے. امام بخاری کہتے ہیں درود بھیجنے کا کیا مطلب ہے؟ فرما صلاۃ اللہ ثناء ہو عند الملائکہ, فرشتوں کا مجمع لگا کر مصطفیٰ کی واہ 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 کرتا ہے. رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا, مل کر کہیں رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا, پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے. تو میرے دوستو جرت پیدا کرو, فیصلے ہو چکے ہیں, دستخطیں ہو چکی ہیں, کامیابی تمہارے سامنے ہے, بس انتظار کرنا ہے کہ گاڑی کب لگتی ہے. ساری چیزیں تیار ہو چکی ہیں, اب یہ سودا بیچ نہ دینا. لائن میں لگے ہو, گاڑی کا دروازہ کھلے گا اس سے پہلے لائن چھوڑ کے چلانا جانا, اس لیے کہ گاڑی زیادہ دیر نہیں رکے گی, وہ بٹھائے گی, اور اگر تم نہیں رہے تو کوئی دوسرا مل گیا جو سیٹ پر بیٹھنے کا اہل تھا اس کو بٹھا کر لے جائے گی. تو لہذا تازہ دم رہو, جرت مند رہو, حوصلے والے رہو, ان سے ڈرو نہیں جس کے سر پر غوث اعظم کا پنجہ موجود ہو, کہ کیا ڈرے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا, شیر کو خطرے میں لاتا نہیں. اور حسد ختم کرو اپنے اندر سے, حسد ختم کرو, ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنا ختم کرو, حسد ختم کرو. اختلاف صرف نظریات میں ہو, خدا نہ کرے وہ اہل سنت میں پیدا ہو جائے. سمجھ میں آئی بات؟ اختلاف صرف کس میں ہو بولیے, کس میں ہو؟ نظریات میں ہو. اس لیے کہ سب سے پہلے ایک ناسور ہمارے اندر جو ہے وہ یہ ہے, سب سے پہلے جو بنیادی انیشل سٹیج خباست کا ہے وہ کیا ہے کہ نماز ہو جاتی ہے. یہاں سے آپ کو اٹھایا جاتا ہے, نماز ہو جاتا ہے, نماز ہو جاتا ہے. یہ وہ چیزیں جو لکھی نہیں گئی ہے, یہ غیرت سکھاتی ہے. کون سکھاتی ہے؟ غیرت سکھاتی ہے. اور میں انشاءاللہ اس پر عنقریب پوری نشست کروں گا اور آپ کے سامنے حوالے میں انشاءاللہ پڑھوں گا عرس اعلی حضرت کے اندر. انشاءاللہ زندگی رہی اور زندہ رہا, بلکہ اس سے پہلے اللہ ایمان پر دے, کیونکہ ایس ان سے ملاقات کا شوق زندگی سے پہلے ہونا چاہیے, ان سے ملاقات کا شوق زندگی سے پہلے ہونا چاہیے. تو دنیا ملعون ہے, دنیا لعنت ہے, دنیا ملعون ہے, دنیا فریب ہے, دنیا دھوکا ہے, دنیا حرص ہے, دنیا غلاظت والی ہے. گنبد خضرا کے مکی کی محبت سب سے اعلیٰ ہے, اور وہ صرف ایک پردہ ہے. جس دن وہ پردہ ہٹ گیا ہے تو آپ حضور سے واصل ہو جائیں گے. تو اپنے اندر ہمیشہ موت کے تصور کو بیدار رکھیں, اپنی ہر نشست, اپنی ہر سانس کو آخری تصور کریں. یہ سب سے بڑی طریقت ہے, یہ سب سے بڑا وظیفہ ہے, یہ سب سے بڑی صوفیت ہے, یہ سب سے بڑی صلاۃ تسبیح ہے, یہ سب سے بڑی نوافل ہے, یہ سب سے بڑی عبادت ہے. جب آپ اپنی ہر سانس کو آخری سانس سمجھے, لیکن ڈر کر نہیں کہ مرنا تو ہے, ڈر کر نہیں حضور سے ملنے کے لیے, مرنا تو ہے, موت تو آ گئی, یہ طریقہ نہیں. ایسا تو ایڑی رگڑ کر ہزار لوگ مر جاتے ہیں, یہ کوئی موت نہیں ہے. موت کا انتظار اس لیے کرنا کہ سنتا ہوں وہ دیکھنے آئیں گے مزار میں. تو اس تصور کے ساتھ موت کو یاد رکھنا, اس موت کی قدر ہے خدا کی بارگاہ. اور ڈرنا کہ نہیں نہیں وہ تو موت تو آئے گی, بیمار ہو گیا ہو, شوگر آئی ہو رہا, اللہ شفا دے سنی اگر ہے تو. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس وجہ سے نہیں ڈرنا, اس وجہ سے خوف نہیں رکھنا, موت سے محبت کرنا. اس لیے کہ مصطفیٰ تشریف لاتے ہیں, درود پڑھنے والوں مصطفیٰ قبر میں آتے ہیں. وہ کیا گھڑی ہوگی کہ جب ہمیں قبر میں اتارا جائے گا, دوست رو رہے ہوں گے اور اندر ہم خوش ہوں گے. بولو سبحان اللہ. وہ اندر ہمارے لیے عید کا دن ہوگا کہ مجھ سے خدمت کے کرسی, ہائے ہائے کہیں ہاں رضا مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام. تو لہذا موت سے محبت ہونی چاہیے, نفرت, بولی نفرت نہیں ہونی چاہیے. اب آئیے توجہ اس طرف, میں آپ کو عرض کر رہا تھا, وابتغوا الیہ الوسیلہ, وسیلہ تلاش کرو اس ذات کی طرف, وسیلہ تلاش کرو اس ذات کی طرف. تو پتا چلا اللہ رب العالمین خود ذریعے کی بات کر رہا ہے, تلاش کرو. تو ان سے پوچھے یہ کیا ہے, یہ وسیلہ نہیں فرمایا کہ یہ کیا ہے؟ کہ لگے یہ نماز ہے, روزہ ہے. تو میں نے کہا نماز کوئی خدا کا نام ہے کہ جنہیں پانچ خدا ہو جاتے ہیں؟ کہنے لگے نہیں یہ اعمال کا نام. میں نے کہا اعمال کا نام ہے تو یہ اعمال خالق ہے کہ مخلوق ہے؟ کس کے بولیے, خالق ہے کہ مخلوق ہے؟ یقیناً مخلوق ہے. تو پتا چلا مخلوق کو وسیلہ بنانا تیرے نزدیک شرک تھا, تو مخلوق کے ایک فرد کو تو نے بنا لیا. لیکن ہر ایک کی نماز وسیلہ نہیں بنتی. نماز کے لیے وہ صاحب مصلی اور نمازی کا نظریہ نیت ہوتی ہے. نماز نیت کی ترجمان ہوتی ہے, نماز نیت نہیں ہوتی ہے. نیت اس مرد قلندر کی ہوتی ہے جو نماز کو نماز بناتی ہے. تو جب جو نماز اس نیت کی ترجمانی کر جائے وہ وسیلہ بنے, تو جو نیت قلندر دل میں رکھتا ہو تو اس کا وسیلہ کتنا اعلیٰ ہوگا. کہتے جی نماز کا وسیلہ ہو سکتا ہے, بندے کا وسیلہ نہیں ہو سکتا. میں نے کہا نماز کوئی گدھے نہیں پڑھتے, الحمدللہ نماز مسلمان پڑھتے ہیں. اور جب یعنی ان سے مخاطب ہو کر کراؤں کہ گدوں جیسی جب تم پڑھو تو ان نمازوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس لیے کہ نماز کو مقبولیت مصلی کی نیت کرتی ہے، اور نیت کی مقبولیت اس کا عقیدہ کرتا ہے، اور عقیدے کی مضبوطی اس کے مقتدا سے ہوتی ہے، لہذا یہ تسلسل چلتا چلا جاتا ہے۔ نمازیں جب مقبول ہوگی جب تمہاری نیت خالص ہوگی، نیت تمہاری جب خالص ہوگی جب تمہارا عقیدہ درست ہوگا، اور عقیدہ جب درست ہوگا جب مصطفیٰ پر جتنا بھروسہ ہوگا۔ تو جن کے بھروسے سے عقیدہ بنے، اور جس عقیدے سے نیت بنے، اور جس نیت سے نماز نماز بن جائے، تو سب سے نیچے آنے والی چیز وسیلہ بن جائے، تو جن کے چمک سے وہ روشنی سے وہ ذرے وسیلہ بن گئے، تو وہ آفتاب رسالت ان کی شان جلالت کا کیا عظمت ہوگی اور ان کا کیا مقام ہوگا۔ تو لہذا اسی کو شرک کہہ دینا اور کہنا جناب وہ حضور ہی کا وسیلہ پکڑنا شرک ہے، تو میں نے کہا نیچے نماز میں روشنی کا پھر کے نمرود کی آئے گی، سید عالم کی آئے گی صلی اللہ علیہ وسلم، بلا تشبیہ بلا تمثیل سید عالم کی آئے گی۔ آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ کیونکہ اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں نیت ٹھیک نہیں تو نماز ہوگی؟ تو نیت کس کون سی چیز آپ کو ٹھیک کرتی ہے؟ چند نظریات کہ نہیں اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ کو جواب دینا ہے، تو نظریات جو آپ کے نیت جو ٹھیک ہوتی ہے وہ عقیدہ ٹھیک کرتا ہے، اور عقیدہ کس چیز کا نام ہے؟ عقیدہ کس چیز کا نام ہے؟ جو حضور لے کر آئے اس کو سچ جاننا، جو حضور لے کر آئے اس کو سچ جاننا۔ تو اگر نماز کو بھی آپ دیکھیں تو اس میں حضور کی ذات کو فراموش بولو نہیں کیا جا سکتا۔ تو لہذا مقصود خدا کی ذات ہے، اور واسطے اور توسل اور ذرائع اور وسائل جو ہے یہ بندوں کا حق ہے۔ اس لیے آپ احادیث میں اگر آپ دیکھیں گے تو وہاں پر واضح طور پر احادیث موجود ہے کہ جس میں اللہ کے لیے توکل کا تو لفظ بولا گیا ہے، اللہ کے لیے وسیلے کا لفظ کبھی نہیں بولا گیا۔ سمجھ رہے میری بات؟ اللہ کے لیے بولیے وسیلے کا لفظ اللہ رب العالمین جل مجدہ کے لیے کبھی نہیں بولا گیا۔ تھوڑا سا وقت رہ گیا، ذرا توجہ کیجیے۔ اس لیے فرمایا گیا کہ پہلا جو تھا وہ دہریہ تھا، سورہ اخلاص کی تفسیر، پہلا کون تھا؟ دہریہ، جو یہ کہتا تھا کہ جناب زمین اور آسمان جو ہے خود بخود بن گئے۔ کل انشاءاللہ شرک پر تفصیلی گفتگو کریں گے، لیکن آج ذرا اس پر ذرا توجہ رکھیے۔ آپ شب جمعہ بھی ہے تو توحید کے ذرا تقاضے سمجھے۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں پانچ فرقے ہیں جو الجھے ہوئے تھے، خدا کی معرفت سے غافل تھے، خدا کو پہچان نہیں پائے، لہذا غارت گئے، اور سورہ اخلاص نے ان پانچوں کا رد کیا اور اہل ایمان پر فضل کرتے انہیں ایمان کی روشنی عطا فرمائی۔ توجہ کیجئے ذرا اس بات پر۔ پہلے دہریے تھے، دہریے نے یہ کہا کہ زمانہ قدیم ہے، مواد جمع ہوتے چلے گئے، صورتیں بنتی چلے گئی، مسلمانوں نے جواب دیا ہو۔ یہ لفظ ہو جو ہے سورہ اخلاص میں، اس نے دہریت کا بولیے رد کر دیا، دہریت کا۔ اور میں یہاں پر آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کر رہا تھا، درود پاک پڑھیے گا۔ حضور نے فرمایا لا تتفکروا فی اللہ، ایک تو یہ کہا گیا کہ زمین آسمان میں غور و فکر کرو، زمین و آسمان میں بولیے غور و فکر کرو، غور و فکر کرو کہ تمہاری توحید مضبوط ہوگی، تمہارے دلائل واضح ہوں گے، اور تمہارا یقین اور مضبوط ہوتا چلا جائے گا۔ تمہارا یقین ایک تو ایمان تقلیدی ہے، پھر تم ایمان تحقیقی میں آ جاؤ گے، ایمان بولیے تحقیق کے اندر آ جاؤ گے۔ لیکن اس میں تقاضا یہ کہ ایک عین ذات الہی ہے، اس میں غور کبھی نہیں کرنا، وہ کیسا ہوگا، کہاں ہوگا، کیا ہے، اس میں غور نہیں کرنا، بلکہ جو علامات اس کے تعارف، اس کی وجود، اس کی وحدانیت کی طرف آ رہی، اس پر غور کرنا، اس کائنات میں غور کرنا، سبحان اللہ کتنی ٹھنڈی ہوا چلائی، کیا رب نے چلائی، کیسی بنی ہوئی، سبحان اللہ، یہ بادل دیکھیں کیسے ستون بغیر پلرز کے، بغیر ستون کے آسمان رکھا ہوا ہے، یہ پہاڑوں کو دیکھو کس طرح میخ بنایا گیا ہے، اور اس کو زمین کو استقرار کیا گیا ہے۔ اور جو اگر لوگ حیران ہوتے ہیں تو دیکھیے ذرا، جب زلزلے کے جھٹکے آتے ہیں خدا نہ خواستہ، تو پھر لوگوں کو پتا چلتا ہے کہ کوئی ہے جو اس نظام میں ہستی کو ہلاتا ہے، اور بتا دیا جاتا ہے کہ قدیم صرف خدا ہے، ہر چیز متزلزل اور فانی۔ ہمارے جیوں پر تازہ ترین کے لیے ہمارے چار چار گھنٹے بیٹھ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی یہ ریٹل اسکیل تھا، اس طرح زمین ہلی، یہ ہلی، فلاں جگہ اس کا مرکز تھا، فلاں تھا، ارے سب کچھ تھا، لیکن ہلایا کس نے، کیوں ہل گئی؟ اگر کوئی بھی ہلنے کی جگہ آپ وجہ بتائیں گے تو اس کے پیچھے پھر ایک وجہ کھڑی ہوگی کہ جناب زمین کے اندر یہ چیز پیدا ہوئی لہذا ہل گئی، اچھا وہ کیوں پیدا ہوئی، پھر وہ کیوں پیدا ہوئی، وہ کیوں پیدا ہوئی، وہ سبب، وہ ضرورت، وہ ضرورت، وہ ضرورت، وہ ضرورت، تو پھر وہ ایک سمت پر رک جائے گی جس سے سب ضرورتیں ہیں اور وہ کسی سے ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے فرما اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، سب اس کے محتاج ہیں، سارے اسباب سارے کاز ادھر جا کر ختم ہو جاتے ہیں، وہ بغیر کسی سبب اور کاز کے ہے، اس لیے کہ وہ قدیم ہے، قدیم وہ ہوتا ہے جو بغیر واسطے بغیر سبب کے ہوتا ہے، اور سب اس کے واسطے اور اس کے سبب سے ہوتے ہیں۔ تو لہذا احد اور سمد، سمجھ رہے میری بات آپ؟ اب دیکھیے اللہ کی عین ذات میں، جو تھوڑا سبق آخری رہ گیا ہمارے دروس کے مکمل ہونے کا، ذرا اس پر آخری یہ جملہ ذرا توجہ سنیے، فرمایا عین ذات میں غور نہیں کرنا. کیا نہیں کرنا بولیے؟ عین. آج کی گفتگو سمجھو تو کل مسئلہ شرک میں اور کھول کر آپ کو بتاؤں گا، لیکن آج توحید کی بات ہم کر رہے ہیں تو توجہ سنو اس کو. عین ذات جو خدا کی ذات ہے اس میں غور، کیونکہ تم کر ہی نہیں سکتے نا، تم بولو نا کر ہی نہیں سکتے، تمہاری عقل محدود ہے، تم اسے دیکھ نہیں سکتے، اس کو پا نہیں سکتے، اس لیے کہ اس کا نقص نہیں، نقص تمہارا ہے. ہائے ہائے، اس کا نقص نہیں ہے، نقص عیب اس میں نہیں، عیب تم میں ہے. عیب اس میں نہیں، عیب تم میں ہے. تم میں عیب ہونے کی وجہ سے تم نہیں پا سکتے، لہذا تم کیا کرو، ہم کیسے مانے مولا تجھے؟ فرما میرے محبوب کے کہنے پر مان، میرے محبوب کے کہنے پر مان. اچھا ہم بھی کہنے پر مان رہے ہیں، مصطفیٰ بھی کہنے پر مان رہے ہیں؟ فرما نہیں، مصطفیٰ کہنے پر بھی مان رہے ہیں اور مجھے دیکھ کر بھی مان رہے ہیں، لہذا تم مصطفیٰ کی راہ گزر کو نہیں پہنچ سکتے. تمہارا ایمان مصطفیٰ کی تخلیص سے ہے، اور مصطفیٰ کا ایمان صرف سماعت ہی سے نہیں بلکہ مشاہدے سے بھی ہے. حضور کے ایمان کے دلائل یہ ہے کہ حضور نے سن کر بھی مانا ہے، حضور نے دیکھ کر بھی مانا ہے. اور اس روئے زمین پر کسی کا ایمان اگر کامل ہے تو جناب محمد رسول اللہ کا ہے. سب کے ایمان سماعی ہے، سنے ہوئے ہیں، حضور کا سماعی بھی ہے اور مشاہدہ بھی ہے. اس لیے دلیل جب بڑھتی چلی جائے گی، دلیل جب تو ایمان اتنا بڑھتا چلا جائے گا. حضرت ابراہیم نے کہا یا اللہ جس طرح تو چیزوں کو زندہ کرتا ہے میں دیکھنا چاہتا ہوں. سب مانتے ہیں اللہ رب العالمین زندے سے مردے کو نکالتا ہے، مردے سے زندے کو نکالتا ہے، سب ایمان لاتے ہیں، لیکن سب یہ علم الیقین، یہ سب کیا ہے؟ علم الیقین. حضرت ابراہیم پھر خلیل تھے، زمین و آسمان میں غور کرتے تھے، غور کا واقعہ نہیں ہے ان کا قرآن کے اندر موجود. چاند آیا تو آپ نے کہا کیا یہ رب ہے؟ ڈوب گیا. فرمایا نہیں، یہ میرا رب نہیں ہو سکتا. لیکن آپ نے چاند کو رب نہیں کہا، سوال استفہامیہ طور پر، کیا یہ اللہ ہو سکتا ہے؟ ڈوب گیا. فرمایا یہ اللہ کیسے ہو سکتا ہے جو ڈوب جائے؟ سورج آیا کہ یہ اللہ ہو سکتا ہے؟ ڈوب گیا. کہ یہ اللہ کیسے ہو سکتا ہے جس کی سرش میں خدا نے عرفان اتنا رکھا تھا کہ جو دلائل میں غور و فکر کرتے وہ کیسے خاموش رہ سکتے تھے؟ ایک دن کہہ اٹھے مولا دیکھنا چاہتا ہوں. کہا پیارے خلیل کیا دیکھنا چاہتا ہے؟ کہا تو کس طرح زندہ کرتا ہے، کس طرح مارتا ہے، میں دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ نے فرمایا ایمان نہیں لاتا تو؟ فرمایا ایمان تو ہے. تو کہا پھر؟ کہا دل کو مطمئن کرنا چاہتا ہوں. یعنی اب علم سے عین الیقین تک جانا چاہتا ہوں. علم تو پہنچا ہے، اب دیکھنا بھی چاہتا ہوں. علم تو پہنچا ہے اب. فرما پھر ٹھیک ہے جاؤ چار پرندوں کو ذبح کرو. چار پرندوں کو ذبح کر دیا. فرما ان کو آپس میں ان کا قیمہ بناؤ. ملا دیا گیا، کبوتر تھا یا بٹیر تھا، چار مختلف جنس کے پرندے تھے، ان کو ذبح کر دیا گیا، ان کو آپس میں ملا دیا گیا، گون دیا گیا، اور فرمایا جاؤ ان کو مختلف جگہ پر رکھ دو تم. تو ان کے گوشت کو مختلف جگہ پر رکھ دیا، جو ایک دوسرے کا گوشت ہو، کبوتر کا حصہ جناب جو ہے کہ وہ بٹیر میں چلا گیا، بٹیر کا حصہ طوطے میں چلا گیا، اس طرح کر کے چار بنا دیے گئے. اب اللہ نے فرمایا اب آواز دو ہی آئیں گے، ذبح ہو چکے ہیں، کھال پھینک چکے ہیں، پر اس کے نکال چکے ہیں، خون سارا ختم ہو گیا، صرف گوشت ہے، ہڈیاں بھی توڑ چکے ہیں. اب اس کو خلط ملط کر کے رکھ دیا گیا ہے. فرمایا ابراہیم پیارے تو دیکھنا چاہتا تھا نا ہم کیسے زندہ کرتے ہیں؟ کہاں بتوں کو تو کہا تم پر لعنت ہے، پیاروں کو کہا ہم بتاتے ہیں تجھے راز. بتوں کو کہا تم جہنم کا ایندھن ہو، جہنم کا، بولو جہنم کا ایندھن ہو. اور اپنے پیاروں کو کہا تم میری جنت کی دلیل ہو، تم میری جنت کی سب سے بڑی خوبصورتی ہو. انہیں فرمایا تم پر لعنت ہو، انہیں کہا تم پر رحمتیں ہو، تم سراپر رحمت ہو. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. انہیں کہا تم سراپر زحمت ہو، جو خدا سے دور تھے خدا نے ان پر لعنت کی، جو محبوب تھے ان کو نوازا. سنی شرک میں نہیں، خالص توحید میں ہے. جس جو خدا کے نہیں تھے ان پر لعنت کرتا ہے، اور جو خدا کے ہیں ان سے کہتا ہے میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب، میں نہیں کوئی، میرا تیرا. سنی خالص ہے، تمہاری توحید ہم قبول نہیں کر سکتے. تمہاری توحید غلیظ توحید ہے، خبیث توحید ہے. تمہاری توحید یہ ہے کہ سب کو گالیاں دو، صرف خدا کو مانو. ہم ایسی خبیث توحید کو نہیں مانتے، ہم اس خالص نفیس پاکیزہ توحید کو مانتے ہیں کہ جس میں اللہ رب العالمین جس پر لعنت کرے تو اس پر لعنت کرے، اور جس کو سجدہ کروائے تو پھر اس کا ادب بھی کرے. یہ بنیادی فرق ہے، یہ بنیادی یہ مندر اور مزار کو ہمیشہ ایک ملائیں گے. یہ کہتے ہیں یہ اللہ کے سامنے سب ایک ہے. ہم نے کہا ذلیل تم ہو, ہر ایک نہیں. اللہ رب العالمین نے مندروں پر ذلت اتاری ہے اور مزاروں پر رحمتیں اتاری ہیں. ذلت اس عمارت کی وجہ سے نہیں, ذلت اس بت کی وجہ سے. عزت اس گنبد کی وجہ سے نہیں, عزت اس شہنشاہ کی وجہ سے. سمجھ رہے میری بات آپ؟ تو یہ فرق واضح ہے. سنی کی توحید میں فرق ہے. یہاں کیوں فرق ہے؟ تیری داڑھی اور سکھ کی داڑھی میں فرق کیوں نہیں؟ تیرے چہرے اور کتے کے چہرے میں فرق کیوں نہیں؟ تیری مثال میں اور خنزیر میں فرق کیوں نہیں؟ اگر تیری شان کے اعتبار سے یہ فرق ہے تو اس سے زیادہ فرق محمد رسول اللہ اور بتوں کے درمیان ہے, غوث اعظم اور مندروں کے درمیان ہے, مزاروں اور ان کے خان اور مندروں کے درمیان ہے. اس سے زیادہ فرق ہے, اور یہی فرق سنی کو سنی بناتا ہے, توحید کو توحید تک رہنے دیتا ہے. لہذا توجہ سے سنیے اس بات کو آپ کہ توحید خالص کیا ہے. اللہ رب العالمین جل مجدہ نے فرمایا کہ پیارے حبیب نے فرمایا لا تتفکروا فی اللہ, اللہ میں غور نہ کرنا. کیا فرمایا؟ اللہ میں غور نہ کرنا. اور حضرت ابراہیم کی میں بات عرض کر رہا تھا آپ سے, اس جملے سے پہلے سنیے آپ اس کو. حضرت ابراہیم ایمان دیکھیں کیسا ہے. کا ایمان نہیں ہے ابراہیم, کا ایمان ہے لیکن اطمینان قلب کے لیے. ان کو کچھ نہیں دیا, ان کو سارے راز بتا دیے. کہ تو ان میں ہم میں کیا فرق ہے, ان میں ہم میں. خیر تقریر چل رہی, ورنہ میں بتا دوں ان کو اس مسئلے میں شغف ہی نہیں ہے. ان کو شغف و حکایت اولیاء اگر آپ نے پڑھی ہو گنگوں کے آستانے پر, انہیں شغف دوسری چیزوں میں, ان چیزوں میں ان کو کبھی شغف نہیں ہے. تو یہ مثال بھی یہاں پر پرفیکٹ طور پر جو ہے کہ صحیح نہیں آتی. لیکن ایک بات میں یہاں پر عرض کر رہا ہوں کہ اوروں کو خدا نے کچھ نہیں دیا, خلیل پیارے محبوب کو اتنا خاص راز بتایا کہ دیکھو میں تمہیں بتاتا ہوں میں کیسے زندہ کرتا ہوں. فرما جاؤ مختلف چار پرندے لے کر آؤ, ان کو ذبح کرو, ان کو آپس میں خلط ملط کر دو, مختلف جگہوں پر رکھو. کہ رکھ دیا, کہ بلاؤں گا میں نہیں, بلائے گا تو. بولو نا سبحان اللہ. کب بول تو, منگواؤں گا میں. یا نا تو ہی بول دے. فرمایا نہیں, یہ دلیل بنے گی کہ کرتے تو ہم ہیں لیکن کرواتے ابراہیم ہی سے ہے. ابراہیم مردے کو پکارے تو ہمارے حکم سے وہ آئے گا. اس لیے کر تو خدا سکتا ہے. فرمایا محبوب ہم تو کر سکتے ہیں, ہم پر تو اعتراض نہیں ہے. اعتراض تو یہ کمینہ ہمارے محبوبوں پر کرتے ہیں. لہذا بولے گا تو, بلوائیں گے ہم. بولو سبحان اللہ. کہتے جی شرک ہو گیا. میں نے کہا خدا خود کہہ رہا ہے, دیکھو میں طاقت, خدا خود طاقت دے رہا ہے. ورنہ حضرت ابراہیم کے بارے میں ہم کچھ جانتے تھے؟ قرآن خدا گیا. اللہ جب خود کہے, خود نہیں, چلو چار کٹ گئے, اب دیکھو یہ آ جائیں گے. فرمانے تو بلا. یہ کہتے تم ولیوں کو ایسی باتوں سے یاد کرتے جس میں خدائی آ جاتی ہے. تو میں نے کہا یہاں شرک کیوں نہیں ہوا؟ توجہ ہے, یہاں خدا خود اپنے اختیارات دے رہا ہے بقول تمہارے. تو یہاں شرک کیوں نہیں ہوا؟ توجہ ہے آپ کی. حضرت ابراہیم نے خود تو یہ نہیں کہا تھا کہ میں آواز دوں گا. رب کہتا بھی تو آواز دے. تو میرا چشم مشاہدہ اور وجدان یہ کہتا ہے حضرت ابراہیم نے کہا کہ نہیں اللہ تو دینا, تو ہی بلا, تو خالق ہے. فرمایا نہیں, کیونکہ میرے بارے میں تو سب کہتے ہیں, تیرے بارے میں اعتراض کرتے ہیں, محبوب کے بارے میں اعتراض کرتے ہیں. لہذا بولے گا تو, تو ہوگا کیا؟ کب بلاؤں گا میں؟ یہ بولے تو کوئی نہ آئے. محبوب بولے تو مرے ہوئے مردے خلط ملط ہو کر آ جائیں, سامنے کھڑے ہو جائیں. حضرت ابراہیم نے جب ندا کی ابراہیم نے, بلوایا خدا نے. اب وہ جو پرندہ خلط ملط تھا, اس کا بازو وہاں پر, اس کا گوشت وہاں پر, اس کا پوشت وہاں پر. اب لہذا ساری چیزیں تقسیم ہونا شروع ہو گئی, اور تقسیم ہو کر ڈائریکٹ حضرت ابراہیم کے سامنے آ گئی. پھر حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ مولا اب مجھے کامل یقین ہو گیا کہ تو کس طرح زندہ فرماتا ہے. کس طرح؟ بولیے. اب دیکھو میدان محشر میں بخشے گا کون؟ اللہ. کون بخشے گا؟ بخشوائے گا کس کے ہاتھ پر؟ کہ رب مجبور ہے. ہم جو وسیلہ پیش کرتے ہیں تو دیکھو رب مجبور ہے. ہم نے کہا مجبور رب نہیں ہے, مجبور ہم ہیں. یہ مرتبہ محبوبی ہے. کہتے وسیلہ ضروری ہے. میں نے کہا جب تو سامنے کھڑے ہو تو پھر تو ضروری ہے. اس لیے کہ وسیلے کا مسئلہ مستحب والا نہیں ہوگا, اب ناموس رسالت والا ہوگا, عزت رسالت والا ہوگا, 295C والا مسئلہ ہوگا. اس لیے کہ تو حضور کی عظمت کا منکر ہے. اب تو میں ایک ایک لفظ پر کہوں گا یا اللہ حضور کے وسیلے سے, غوث پاک کے وسیلے سے, خواجہ کے وسیلے سے, داتا کے وسیلے سے, سب کے وسیلے سے. اس لیے کہ عظمت کا تو منکر ہے, اور قرآن نے ان کی عظمتیں بیان کیا ہے. اور سنی وہ ہے جو رب کے طریقے پر چلنا چاہتا ہے, رب کی معرفت چاہتا ہے, رب کی چاہت کو جانتا ہے. لہذا رب جس کا ذکر کرے سنی بھی اس کا ذکر کرتا ہے. اور اب آپ دیکھیے گا ادھر آگے بات اس میں واضح طور پر آ رہی ہے توجہ رکھیے آپ، میں اسی لوجک، اسی علمی نقطے کو ذرا عامیانہ انداز میں عرض کرنے کی کوشش اس لیے کر رہا ہوں کہ دیکھیں بخشے گا کون، لیکن حضور شفاعت کریں گے نا، بولے حضور شفاعت کریں گے کہ نہیں کریں گے، کریں گے نا، تو جب بخشنا خدا نے، سب کو خدا جانتا ہے کہ تم نے کتنی نیکی کی، میں نے کتنی کی، جب خدا سب جانتا ہے نا تو پھر خدا نے یہ کیوں کیا؟ کہتے کیا یہ وسیلہ پیش کرنا کیا مجبوری ہے کہ خدا ان کے بغیر کام نہیں کر سکتا؟ تو میں نے کہا خدا بغیر مصطفیٰ کے نہیں بخش سکتا، کہ خدا بغیر شفاعت کے نہیں بخش سکتا، تو بخش سکتا ہے، لیکن میں نے کہا بخشتا نہیں، کہا کیوں؟ میں نے کہا اس سے پوچھ، نہیں بخشتا، کہا کیوں نہیں بخشتا؟ میں نے کہا اس سے پوچھ، مجھ سے کیا پوچھتا ہے، اس سے پوچھ، اس نے قاعدہ بنایا، وہ شریفی توحید، اپنے عقل سے توحید نہ بناؤ، جو خدا نے توحید کے تقاضے بنا دیے اس پر عمل کرو، اس پر عمل کرو، تو پتا چلا اللہ رب العالمین خود اپنے محبوبوں کو متعارف کرتا ہے، بولی سبحان اللہ، ان کی شانیں خود بیان کرتا ہے، تو ان کی شانیں بیان کرنے سے اگر خدا ناراض ہوتا تو میدان محشر میں ساری بزم کو مصطفیٰ کے حوالے کیوں کرتا؟ توجہ آپ کی، تو فرمایا لا تتفکروا فی اللہ، اللہ میں غور نہ کرنا، توجہ ہے، اللہ میں غور نہ کرنا، کہا پھر کیا کریں یا رسول اللہ؟ فرمایا فکروا بآلاء اللہ، اللہ کی نشانیوں میں غور کرنا، اللہ کی نشانیوں میں غور کرنا، خدا ہے تو یہ نشانیوں کو دیکھنا، جیسا قرآن نے جگہ جگہ عجائبات ذکر کی ہے، ان پتھروں کو دیکھو، ان کو دیکھو، ان کو، اور یہ تو بڑے چنڈ بن کے یہ پوری پوری تقریریں کر رہے ہوتے ہیں، ساری آیتیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، یہ ہے معاملہ، یہ ہے معاملہ، ان سے پوچھئے کہ کیا ضروری ہے کہ آسمان کو دیکھ کر خدا کو پہچانے؟ کیا خدا بغیر آسمان کے اپنی پہچان نہیں کروا سکتا؟ کہ کرا سکتا، کہ کراتا کیوں نہیں؟ کہ پتا نہیں، یہ اسی طرح ہو کہ بغیر وسیلے کے خدا نہیں بخش سکتا، ہم نے کہا بخش سکتا، کہ پھر میں نے بخشا نہیں، کہا کیوں؟ میں نے کہا اس سے پوچھ، اس نے بنایا طریقہ ایسا تو کیا کریں؟ سمجھ رہے میری بات آپ؟ اب اللہ کہتا ہے یہ چاند میری نشانی، یہ آسمان میری نشانی، یہ زمین میری نشانی، یہ سورج میری نشانی، یہ سمندر میں چلنے والی کشتیاں، یہ ساری کے ساری یہ چیزیں میری نشانی ہے، میں نے کہا یقیناً یہ اللہ کی نشانی ہے، تو ہم کیا کریں؟ کہا اس کو اس کے ذریعے خدا تک پہنچو، تو ہم نے کہا یہ خدا ہے، چاند خدا ہے، سورج خدا ہے، آسمان خدا ہے، یہ ساری چیزیں خدا ہے، کہ یہ خدا نہیں ہے، تو میں نے کہا پھر کیا ہے؟ تو چپ، میں نے کہا بولو نا کیا ہے؟ چپ، ارے میں نے کہا ملا جی بولے تو صحیح، کیا ہے؟ چپ، یہ ہے کیا؟ یہ ذریعہ ہے، ذریعہ وسیلہ، ذریعہ وسیلہ، ذریعہ وسیلہ، میں نے کہا جب یہ آسمان چاند سورج ذریعہ وسیلہ بن سکتے ہیں، جب یہ چاند وسیلہ بن سکتا ہے، تو جس کی انگلیوں سے یہ دو ٹکڑے ہو جائے وہ نبی مختار وسیلہ کیوں نہیں بن سکتے؟ جب یہ سورج وسیلہ بن سکتا ہے تو جن کے اشارے سے سورج رک جائے وہ وسیلہ کیوں نہیں بن سکتے؟ جب یہ زمین وسیلہ بن سکتی ہے تو زمین پہ زلزلہ آ جائے یہ ایڑی لگا دے تو یہ وسیلہ کیوں نہیں بن سکتے؟ جب زمین وسیلہ بن سکتی ہے، زمین پر زلزلہ آ جائے تو عمر کوڑا مارے تو رک جائے، تو پھر یہ ولی وسیلہ کیوں نہیں بن سکتے؟ یہ وسیلہ، بولیے، اس لیے فرمایا لا تتفکروا فی اللہ، اس حدیث کو یاد رکھو، اللہ میں غور کہتا ہے، وہ ایک لطیفہ بڑا مشہور تھا، شوکت بھائی ذرا غور سے سنو، ایک بڑا مشہور لطیفہ تھا، توجہ میری تو رکھو، ہیں، کہنے لگے جی وہ ایک سادہ سا مسلمان تھا اور وہ ہمارے نیو کراچی کا تھا، بڑا سادہ سا، اس کو کہنے لگے آؤ اللہ رسول کی بات سنیں، اس نے کہا توبہ کرو، توبہ کرو، اللہ رسول کی بات کیوں سنیں؟ تو اس نے کہا چلو اللہ رسول کی بات سنیں، تو کہا جی اللہ رسول کی بات کیوں سنیں؟ یہ تو بڑی بے ادبی ہے، کہنے لگا کیوں؟ بولے ابے جب میرا ابا میری امی سے بات کرتا ہے تو میں نہیں سنتا، اللہ رسول کی بات کیوں سنوں گا؟ تو یہ بھی ایک ذہنیت ہوتی ہے، لیکن میں نے کہا کہ جو سمجھ آپ سمجھے نہیں میرے خیال میں، سمجھے، کہنے جی اللہ رسول کی بات سنیں، تو کہنے جی اللہ رسول کی بات میں کیوں سنوں؟ اللہ رسول، اللہ جو بات کرے رسول سے تو میں کیوں سنوں؟ تو کہنے کا مقصد صرف یہ ہے، وہ ہمارے ایک دوست تھے، وہ کہنے کہ جی وہ ایک کہنے کا نیاز تو اللہ کی ہوتی ہے، تو ہمارا اکرم بھائی تھے W11 کے ڈرائیور تھے، بڑے ذہین تھے، وہ کہنے لگے جی ابے اللہ تو بے نیاز ہے، اللہ تو بے نیاز ہے، اللہ تو بے نیاز ہے، اس کی نیاز کہاں سے ہوگی؟ میں نے کہا جواب تو نے جیسے بھی دیا، وہ چپ ہو گیا، یہی کافی تھا، وہ چپ ہو گیا، یہی کافی تھا، فرمایا اللہ ہمیں غور نہ کرو، اللہ کی بولو نا، اللہ کی نشانیوں کا واسطہ بناؤ، لیکن یہ ساری نشانیاں مصطفیٰ کے در پہ جھکی ہوئی ہیں، اس لیے جو ہمارے استاذ الاساتذہ اسی بہر میں گفتگو فرمایا کرتے تھے، فرمایا کہ ساری نشانیاں مصطفیٰ کی دہلیز پر جھکی ہوئی ہیں، مصطفیٰ، سورج، چاند، ستارے، یہ پوری کائنات خدا کی دلیل ہے، خدا کے دعوے کی دلیل ہے، خدا کی طرف بلانے کی دلیل ہے، مصطفیٰ بھی دلیل ہے، لیکن فرق یہ ہے یہ چپ دلیل ہے، مصطفیٰ بولتی دلیل ہے، یہ چپ دلیل ہے، مصطفیٰ بولتی دلیل ہے۔ جب تک مصطفیٰ نہ بولے تو ان کے ساتھ کچھ بھی ہوتا رہا، لیکن جب مصطفیٰ بولے تو پھر قل ھو اللہ احد اترا، کیونکہ جب تک مصطفیٰ نہ بولے تو سورہ اخلاص نہ اتری۔ مجھے بتاؤ کہ کافروں نے اسی مذاہب کو خدا بنایا تھا کہ نہیں بنایا تھا؟ پہاڑوں کو بنا لیا تھا خدا اپنے عقیدے میں، اپنے عقیدے میں وہ چاند کو خدا کہتے تھے، سورج کو خدا کہتے تھے، لیکن چاند تو کبھی نہیں کہتا تھا کہ بدبختوں میں تو خود دلیل ہوں، مجھے کہاں خدا بنا رہے ہو۔ چاند خاموش تھا، سورج خاموش تھا، آسمان خاموش تھا، ستاروں کی پوجا ہوئی ستارے خاموش تھے، درختوں کی پوجا ہوئی درخت خاموش تھے، سمندر و بحر و بر کی پوجا ہوئی وہ خاموش تھے۔ جب خاموشی انتہا پر پہنچی رب نے فرما پیارے جا اب بولنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ یہ چپ ہے، یہ چپ ہے، یہ صرف نظر آتے ہیں، بولیں گے نہیں، تو نظر بھی آتا ہے اور بولے گا بھی، ان کی لاج تو نے رکھنی ہے۔ تو مصطفیٰ دلیل ناطق برہان اعظم بن کر تشریف لائے، حضور برہان اعظم بن کر تشریف لائے، دلیل اعظم بن کر تشریف لائے۔ اور یہاں پر ایک بات یہ بھی ذکر کر دی گئی، اللہ اکبر، جو بڑے واضح طور پر ہے کہ جب لوگوں نے مظاہر کائنات کو پوجنا شروع کیا، کسی نے کہا جی چاند خدا، کسی نے کہا جی سورج خدا، لیکن انسانیت حیران ہو گئی، جس چاند کو ہم خدا کہہ رہے تھے، جس چاند کو ہم بولیے خدا کہہ رہے تھے، وہ تو ایک شخص ہیں عرب کے محمد رسول اللہ، ان کے اشاروں پر یہ دو ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ جس سورج کو ہم خدا کہہ رہے تھے وہ تو ان کے اشاروں پر رک جاتا ہے، جس درخت کو خدا کہہ رہے تھے وہ تو زمین چیر کر ان کی بارگاہ میں سجدہ پیش کرتا ہے، جن پتھروں کو ہم خدا بول رہے تھے وہ تو ان کے ساتھ باتیں کرتا ہے۔ تو لہٰذا پتا چلا ان کو ڈھونڈو کہیں یہ خدا تو نہیں، جب حضور کی طرف آ گئے تو حضور کی طرف یہ نسبت کرنی تھی کہ جب زمین آسمان جس کو ہم خدا کہتے تھے وہ تو خود آپ کی طرف مائل ہیں تو کہیں آپ خدا تو نہیں، تو مصطفیٰ کو حکم ہو گیا، محبوب کہو قل انما انا بشر مثلکم یوحا الی انما الہکم الہ واحد، کہہ دو میں تم جیسا ایک انسانی ہوں، مجھ پر وحی ہوتی ہے، رہی خدا کی بات تو میں اور تم ایک جیسے ہیں ایک چیز میں، کہ نہ تم خدا ہو نہ میں خدا ہوں، تمہارا اور خدا ایک ہے اور وہ ایک وحدہ لا شریک ہے۔ تو لہذا یہاں پر بھی جب بات آئی، ذرا توجہ سنیے اور اس بات کو ذرا ذہن نشین کیجیے اور میں گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں، بڑی محبت والی بات یہاں پر میں آپ کی خدمت پر رکھنا چاہتا ہوں۔ جب کفار نے یہ کہا کہ رب مادہ ہے، رب کیسے پیدا ہوا، رب تو ہے ہی نہیں، جب انہوں نے اللہ رب العالمین جل مجدہ کی شان میں بکواسات کرنا شروع کی اور اللہ رب العالمین جل مجدہ کی اہانت کرنا شروع کی تو مصطفیٰ مدافعات کے لیے سامنے آئے اور رب نے یہ نہیں کہا ہو اللہ احد، فرما قل تو کہ، اے محبوب تو کہہ، سن رہے ہیں آپ، یہ محبوبیت کا رشتہ ہے، فرما جب تیرے خلاف کوئی بولے گا تو میں اس کو دیکھ لوں گا اور جب میرے خلاف ہوگا تو میں نہیں وہ تو بولے گا، بولے نا سبحان اللہ۔ تو جب خدا کی توحید اور اس کے بنیادی نظریات پر حملہ شروع ہوا تو اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ ہو اللہ احد، کہو وہ اللہ ایک ہے، فرما نہیں محبوب قل تو کہہ، کیا فرمایا بولیے قل، آپ فرما دیجئے، آپ فرما دیجئے ہو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، یعنی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مدافعت فرمائی۔ اسی کے مقابلے میں دوسری سورت ہے انا آتیناک الکوثر، فصل للی ربک ونہر، انا آتیناک الکوثر پر یہ نہیں آیا کہ قل انا آتیناک الکوثر، قل نہیں آیا وہاں پر، توجہ ہے، انا آتیناک الکوثر میں بولیے قل نہیں آیا، یہ نہیں ہے کہ قل انا آتیناک الکوثر فصل لربک ونہر ان شانک الابتر، بلکہ انا آتیناک الکوثر، انا آتینا، جب کفار مشرکین نے حضور کو یہ کہا کہ آپ کے شہزادے انتقال کر گئے ہیں، آپ کی نسل ختم ہو گئی ہے، معاذ اللہ اب ابتر ہیں، آپ کی نسل کٹ گئی ہے، تو رب نے یہ نہیں کہا کہ محبوب تو بول دے، رب نے کہا محبوب تو چپ رہے میں بولتا ہوں، انا آتیناک الکوثر، ہم نے تجھے خیر کثیر عطا فرمایا، فصلی لربک ونہر، شکر کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی دیجیے، انا شانک الابتر، قل نہیں کہا، فرما ہم کہتے ہیں جو تیرا گستاخ ہے اس کا ذکر بھی مٹ جائے گا، اس کی نسلیں مٹ جائیں گی، بلکہ تیرے نمازے سے جو الجھے گا اس یزید کی بھی نسلیں مٹ جائیں گی۔ تو مقام محبوبیت دیکھیے آپ، جب حضور کے خلاف حملہ ہوا تو رب نے یہ نہیں کہا محبوب میں کہوں، فرما نہیں محبوب تو چپ رہے میں خود کہوں گا، تو محبوب پر جب حملہ ہوا تو رب نے مدافعت کی، کس نے کی بولیے اسی مقابلے پر توجہ ہے آپ کی, ماتم کے سمانہ بنائے بولے سبحان اللہ. تو جب اس قرینے کو سمجھے, یہ عشق کی نظیر کو سمجھے آپ, اس کو سمجھ لیں تو میں کہتا ہوں ہفتہ بھر کھانا نہ کھائیں, اتنی خوشی سے آپ کا پیٹ بھر جائے, اتنے ذوق سے آپ کی طبیعت سرشار ہو جائے, اتنی روحانی حلاوت آ جائے. یہ دونوں صورتوں کو علماء نے سامنے رکھا, سورہ کوثر کو اور سورہ اخلاص کو. بعض علماء نے کہا کہ یہ ایک وقت میں اترنے والی صورتیں ہیں, یا ان دونوں کا تقابل کیا, مقابلہ کیا. فرمایا ان میں مقام محبوبیت پتا چلتی ہے, خدا کا مقام اور رسول کا مقام, اور رسول سے خدا کو کتنی محبت اور خدا کو رسول سے کتنی محبت. جب مشرکین نے یہ کہا کہ آپ کی نسل ختم ہو گئی تو خدا کو جلال آیا, خدا نے یہ نہیں کہا کہ قل ان آتینا کل کوثر, رب نے فرمایا محبوب تو نہ کہے, ہم خود کہیں گے ان آتینا کل کوثر, تیری نسل ختم نہیں ہوئی, ہم نے تجھے خیر کثیر عطا فرمایا, ہم نے تجھے بولیے. اور یہاں پر ایک جملہ میں عرض کر دوں, کوثر کہتے کس کو تھے؟ فرمایا والعرب تسمى كل شيء كثير في العدد والقدر والخطر كوثرا له. علامہ قرطبی لکھتے ہیں کہ کوثر کس کو کہتے ہیں؟ فرمایا کوثر کہتے اس کو ہیں کہ جو چیزیں تعداد میں نہ ہیں, جس کی قدر و قیمت میں اور اس کی اہمیت کے لحاظ سے وہ اتنی ہو کہ ضبط حساب میں نہ آئے, اسے کہتے ہیں کوثر. جس نے کہا مصطفیٰ کے پاس کچھ نہیں, رب نے کہا ہم نے کچھ نہیں فرمایا, کچھ کیا, ہم نے کوثر عطا فرمایا, اور اتنا دیا کہ کائنات مل کر اس کو شمار نہیں کر سکتی جو تنہا ہم نے مصطفیٰ کے دامن میں عطا فرمایا. حضور کے پاس کچھ نہیں, میں نے کہا کوثر کا ترجمہ تو کر کے دکھا دے, کوثر کثیر سے مبالغہ ہے, کوثر کثیر سے مبالغہ ہے. اللہ فرماتا ہے یہ زمین کتنی بڑی ہے, ہمارا اگر 120 گز کا پلاٹ ہو تو ہم کہتے ہیں بہت بڑا گھر ہے, 1000 گز کا تو بہت بڑا گھر ہے, لیکن رب پوری کائنات کو, آسمان زمین سب دنیا کو رب کہتا ہے متاعن قلیل, تھوڑی سی ہے. کیا کہتا رب؟ توجہ سنیے, متاعن قلیل کیا فرمایا؟ وہ تھوڑی سی ہے. اتنی بڑی کائنات کو رب تھوڑا کہے تو حضور کو جو رب نے دیا وہ بہت نہیں. قلیل کے مقابلے میں یہ نہیں کہا کہ ہم نے تجھے کثیر دیا. ساری کائنات زمین کو آپ دیکھیے, زمین اور پوری دنیا, حضرت آدم سے لے کر آخر تک کتنے علم آئیں گے, کتنی فضیلتیں آئیں گی, کتنی اعلیٰ ذاتیں آئیں گی, کتنے کتنے نکھار ہے. آسمانوں پر دیکھیے نہ ختم ہونے والی مخلوق اور زینت اور زیبائش کا سلسلہ ہے, زمین پر دیکھیے نہ ختم ہونے والی زینت اور زیبائش کا سلسلہ ہے. ایک ایک چیزیں ایک سے بڑھ کر قدر والی ہے, لیکن یہ سب جب رب کی دربار میں پہنچتی ہے تو رب کہتا ہے یہ تھوڑی ہے. کیا فرمایا؟ تھوڑی ہے, قلیل ہے. لیکن جب مصطفیٰ پر اعتراض ہوا تو یہ نہیں کہا ہم نے آپ کو دنیا دیا, فرمایا محبوب کیا دنیا, دنیا تو تھی قلیل, ہم نے آپ کو قلیل نہیں نہ کثیر, بلکہ کئی قلیل ملے تو کثیر ملتا ہے اور کئی کثیر ملے تو کوثر ملتا ہے. فرمایا انا آتینا کل کوثر, حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا ہے. تو کیوں نہ میں تو مالک ہی کہوں گا, کیوں نہ کہیں میں تو. کہتے ہیں حضور کو دیا کیا ہے؟ میں نے کہا کوثر ہی صرف پڑھ لے, ابھی تو قرآن ہم نے اور پڑھا ہی نہیں ہے, کوثر پڑھ لے. اور اللہ نے فرمایا ان اعطینا عین کے ساتھ ہم نے مالک بنا دیا محبوب تجھے, ہم نے تجھے کوثر کا بولیے, ہم نے کوثر کا تجھے حبیب مالک بنا دیا. علماء اتنے پریشان ہیں اس میں, فرمایا کوثر امام ساوی نے تفسیر ساوی جلالین میں لکھا کہ اس کے 16 معنی ہیں. کوثر کے کتنے معنی ہیں؟ 16. ہم نے آپ پر نبوت کو ختم کر دیا, ہم نے آپ کی اولاد میں اضافہ کر دیا, ہم نے آپ کے علم میں اضافہ کر دیا, ہم نے آپ کی سخاوت میں اضافہ کر دیا, ہم نے آپ کے حسن میں اضافہ کر دیا. حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں چپ کر جاؤ, کتنی چیزیں گناؤ گے. حضرت ابو الحیان اندلوسی بحر المحیط والے تفسیر بحر المحیط والے کہتے ہیں 27 معنی اس کے. کس میں؟ تفسیر ساوی ان الجلالین میں موجود ہے کہ اس کے 16 معنی ہیں. او کیا کہا پیر مہلی شاہ صاحب نے, او چپ کر یہ جان نہیں بولن دی. حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں چپ ہو جاؤ, کتنے معنی گناؤ گے. بخاری شریف میں موجود ہے. فرمایا کوثر کا ایک ہی معنی ہے, الکوثر ہوا خیر الکثیر, جتنی خیر تھی اس کی کثرت مصطفیٰ کو دے دی گئی ہے. تو یہ شان مصطفیٰ ہے, اس کا اقرار توحید ہے, اس کا اقرار توحید ہے, اس کا انکار کرنا کفر ہے, دہریت ہے. سمجھ رہے آپ؟ اس کا انکار دہریت ہے, خباست ہے. لہذا یہ بات واضح ہوئی کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین جل مجدہ نے یہ عطا فرمایا. فرمایا محبوب انہوں نے تو یہ ابتر کہا اور ہم کہتے ہیں انا آتینا کل کوثر, کیسا مقابلہ ہے. اب آپ دیکھیے کہ جب مصطفیٰ کے خلاف ہو مقام محبوبیت, دیکھیے او خدا کی توحید بچاؤ, خدا کی توحید بچاؤ. میں نے کہا خدا کی توحید جب بچے گی جب مصطفیٰ کی رسالت کا لحاظ ہوگا, کیونکہ قاعدہ خود خدا نے رکھا ہے. جب حضور پر حملہ کیا گیا تو خدا نے جواب دیا, اور جب خدا کی توحید پر حملہ کیا گیا تو خدا نے یہ کہنا یہ نہیں کہا ہو اللہ احد، فرما محبوب تو کہ قل ہو اللہ احد. اور اس میں قاعدہ یہ ہے، توجہ سنیے گا، اصل میں سورہ اخلاص ہی وسیلہ ہے، توحید بغیر وسیلے کے شروع نہیں ہوتی. جو یہ کہنا اللہ ایک ہے، اس سے کہو اے یہ بول کے مصطفیٰ نے کہا اللہ ایک ہے. بولے سبحان اللہ، مصطفیٰ نے کہا اللہ ایک ہے، مصطفیٰ کے وسیلے کو نکال کر اللہ ایک ہے، یہ عقیدہ توحید بن ہی نہیں سکتا اگر وہ علمی طور پر توحید بنے، لیکن ایمانی طور پر توحید نہیں بن سکتا. اس لیے کہ ایمانی طور پر وہ توحید بنے گا جب اللہ کو مانے لیکن یہ کہے کہ مصطفیٰ کے کہنے پر مان رہا. بولیے سبحان اللہ. حاکم حکیم داد و دبا دے وہ کچھ نہ دے، مردود یہ مراد کس آیت خبر کی ہے؟ بے ان کے واسطے کہ خدا کچھ عطا کرے، ہاشا غلط یہ حوث بے بسر کی ہے. مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، سرکار میں نہ لاہے نہ حاجت اگر کی ہے تو آپ اندازہ لگائیے. تو یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان جلالت ہے جو یہاں پر ذکر کر دی گئی. اور فرمایا قل، اے حبیب آپ کو یہ قل کا ایک اضافہ تو یہ تھا کہ شان کو واضح کیا جائے. سمجھ رہے آپ، یوں ہی توحید بیان ہوتی ہے. لوگ کہتے ہیں آپ نے اللہ کا ذکر یہ درمیان میں کیا ذکر شروع کیا؟ میں نے کہا رب نے مصطفیٰ کے ذکر سے ہی توحید کو شروع کیا تھا. ہائے ہائے بولو نا سبحان اللہ، عشق نہیں لگا آپ لوگوں کو؟ بولو نا سبحان اللہ. کہتے جی آپ نے نعت پڑھ، میں نے کہا پہلے ہم نعت پڑھیں گے، پہلے نعت پڑھیں گے پھر ہم پڑھیں گے. کہنے لگے کیوں؟ میں نے کہا تجھے جلانے. وہ کہنے لگے وہ پہلے ہم پڑھے. میں نے کہا چپ کر، نعت مصطفیٰ ہی حمد خدا ہے. کہنے کا وہ کہاں لکھا ہے؟ میں نے کہا قل ہو اللہ احد. بولے نا سبحان اللہ. اور میں نے کہا بیٹا تو آ جا تو پھر نعت ہی نعت ہوگی، نعت ہی نعت ہوگی، اور ہم کہیں گے یہی حمد خدا ہے. اس لیے کہ جو مصطفیٰ ہے وہ کیا ہے؟ یہ اکرام ہے مصطفیٰ پر خدا کا، یہ اکرام ہے مصطفیٰ پر کس کا؟ بولیے خدا کا. مل کر پڑھیے، یہ اکرام ہے مصطفیٰ پر خدا کا کہ جو کچھ خدا کا ہوا مصطفیٰ کا. یہ وہ نظریہ ہے. فرمایا حمد ہم پڑھیں گے، لیکن تو حمد اور نعت میں فرق کرتا ہے، ہمارے نزدیک کوئی فرق نہیں ہے. اس لیے کہ اگر حمد بھی پڑھے جائے تو بھی نعت مصطفیٰ ہے. کیوں؟ کہ جس نے مصطفیٰ کو مصطفیٰ بنایا اس رب کی یہ شان ہے. اور اگر نعت پڑھے تو وہ بھی حمد الہی ہے. کیوں؟ کیونکہ جو اتنے عظیم بن کر آئے وہ خدا کے محبوب بندے ہیں. تو لہذا فرق اور بندر بانٹ تیری جگہ پر ہے. ہمارے بھائی یہ لفظ بھی اللہ رسول کے لیے کہنا جائز نہیں ہے، اور نہ اس میں تفریق ہوتی ہے، کیونکہ یہی توحید ہے. اور توحید وہی ہوتی ہے جو عشق رسول سے بیان ہوتی ہے. عشق بولیے، اب آپ نے لا الہ الا اللہ کہا نہیں، پڑھا گے محمد رسول اللہ. پوری زندگی اگر جپتا رہے لا الہ الا اللہ تو مسلمان نہیں ہوگا جب تک نعت مصطفیٰ نہ آئے. نعت کا مطلب لاؤڈ اسپیکر، میں نے کہا نعت کا مطلب حضور کی عظمت. اور لاؤڈ اسپیکر پر اس لیے پڑھتے ہیں کہ یہ آوازیں بنی مصطفیٰ کے لیے ہیں، یہ کائنات کی عظمتیں بنی مصطفیٰ کے لیے ہیں. یہ چراغیں، یہ ہستیاں تبدیل ہوتی رہیں گی، معاملات بدلتے رہیں گے، اور خوش بخت لوگ آئیں گے جو قیمتی سے قیمتی چیزیں مصطفیٰ کے قدموں پر نثار کریں گے، اور کہیں گے یہ زینت و زیبائش، یہ مال و دولت جو خدا نے عطا فرمایا ہے، یہ آیا اس لیے ہے کہ اس کو واسطہ بنایا جائے ذکر مصطفیٰ کا، تحفظ ناموس سے مصطفیٰ کا، فروغ تعلیمات مصطفیٰ کا. یہی توحید ہے، یہی بندگی ہے، یہی اسلام ہے، یہی ایمان. فرمایا کہ یہ مقام و مرتبہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین جل مجدہو نے عطا فرمایا. اب یہاں پر ایک بات میں اختتامی جو عرض کر رہا تھا اس تصور میں، فرمایا پہلا فرقہ وہ ہے جس نے ہو کے ذریعے اس کا رد ہوا، دوسرا فرقہ شاہ صاحب ذکر کرتے ہیں وہ فلاسفروں کا ہے جن کا عقیدہ یہ تھا کہ کائنات کا ایک بنانے والا ہے مگر اس کی کوئی صفت نہیں ہے، کوئی شان نہیں ہے. یعنی کائنات میں جو تاثیریں ہیں صرف واسطوں سے ہیں، نہ اس کی ذات سے. اور حقیقت میں یہ عقیدہ ہندوؤں کا بھی تھا کہ اگر ہے تو اس کی کوئی صفت نہیں ہے. اور جبکہ مرد مومن قل ھو اللہ پڑھتا ہے تو قل کہہ کر نعت شروع کرتا ہے، ہو کہہ کر دہریت کا رد کرتا ہے، اور اللہ کہہ کر فلاسفر اور ہندوؤں کا رد کرتا ہے. شاہ صاحب فرماتے ہیں تیسرا فرقہ جو ہے وہ ثنویہ فرقہ ہے، وہ جو کہتے ہیں کہ ایک سانے پوری دنیا کو کیسے جلا سکتا ہے. اور یہ عقیدہ قدیم مشرکین کا تھا. یہ عقیدہ بولیے زور سے بولو، زور سے بولو یہ عقیدہ. وہ خود کہتے تھے کہ جناب ایک خدا اجانک اجعل الالهۃ الہۃ الہ واحد ان ھذا لشیء عجاب. سورہ سواد فرما کے ایک خدا ساری کائنات کو چلائے، کہا تو بڑی عجیب بات، میں شرک تھا ان کو. میں نے کہا یہ کیا ہے؟ وہ 360 خدا کے قائل نہیں ہوئے شاید سے. وہ کہتے تھے ایک خدا کائنات کو چلائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور مومن کی توحید، سنی کی توحید اس لیے ہے کہ وہ کہتا ہے ہاں ہاں ایک ہی خدا ساری کائنات کو چلاتا ہے. اس کائنات کو چلانے میں وہ مصطفیٰ سے مدد نہیں لیتا، وہ خود چلاتا ہے. ہاں مصطفیٰ اس کے دین کو آگے بڑھانے سے، وہ خود اپنے فضل سے مصطفیٰ کو عطا فرماتا ہے، اور اس کے فضل سے، اس کی عطا سے مصطفیٰ اس کے بندوں میں تقسیم فرماتے ہیں. تو کتنا واضح فرق ہے، کتنا واضح فرق ہے. اب آپ سنیے، تو تیسرا فرقہ شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ وہ ثانوی فرقہ تھا جو یہ کہتا تھا کہ ایک خدا ساری کائنات کو کیسے چلا سکتا ہے. تو صاحب ایمان تیسرا جملہ کہتا ہے ہو اللہ احد، احد کہہ کر مسلمان اس تیسرے فرقے کا بھی رد کرتا ہے، ثانویہ کا رد کرتا ہے. چوتھا فرقہ یہود و نصارہ کا ہے، جس نے یہ کہا کہ حضرت یہود نے کہا کہ حضرت عزیر جو ہے وہ خدا کے بیٹے ہیں، نصارہ نے کہا کہ جناب عیسیٰ خدا کے بیٹے ہیں. مومن آگے سے کہتا ہے لم یلد ولم یولد. کیا کہتا ہے مومن؟ بولیے لم یلد ولم یولد. لم یلد ولم یولد کہہ کر مومن اس بات کو واضح کر دیتا ہے کہ نہ اس سے کوئی، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا. تو لہذا جہاں پر دہریت کرد ہوا، فلاسفروں کرد ہوا، ثانویہ کرد ہوا، یہود و نصارہ کرد ہوا، شاہ صاحب فرماتے آخری فرقہ مجوسیوں کا ہے. آخری پانچواں فرقہ اس عالم میں کس کا ہے؟ بولیے مجوسیوں کا. اور مجوسی یہ کہتا ہے کہ تاثیر اور ایجاد کی طاقت یہ دونوں الگ الگ ہیں. طاقت خیر ایک کے پاس ہے، طاقت شر ایک کے پاس ہے. وہ دو خداؤں، تین خداؤں کے قائل ہیں. وہ کہتے ہیں اہرمن جو ہے یزدان کا ہمسر، وہ ظلمتوں کی چیزیں ایزا پہنچانے والی اشیاء، یعنی خیر کا وہ گویا کہ خالق ہے. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب اہرمن زور لشکر کے ساتھ برائیوں اور خیر کا دفاع کرتا ہے، اور یہ تصور، یہ طاقتیں اللہ نے اس کو عطا فرمائی ہے. اور قرآن نے آخری جملہ کہہ کر سورہ اخلاص کا مومن اظہار کرتا ہے کہ ولم یکن لہ کفوا احد، کہ اس کا کوئی ہمسری نہیں ہے، تو وہ الوہیت کس کو دے گا؟ اور الوہیت عطا نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ الہ ہونے کے لیے واجب الوجود ہونا ضروری ہے، اور واجب الوجود ایک ہی ہو سکتا ہے، دو نہیں ہو سکتے. واجب الوجود ایک ہی ہو سکتا ہے، دو نہیں ہو سکتے. تو جب دو واجب نہیں ہو سکتے تو دوسرا خدا نہیں ہو سکتا. لہذا سنی نے یہ جملہ کہا کہ لم یلد ولم یولد، نہ کوئی اہرمن ہے نہ کوئی اور ہے کہ جو خیر اور شر کے درمیان تقسیم ہو، سب کا خالق اللہ ہے. اور سورہ اخلاص کے اندر قل ھو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد کہہ کر اس پانچ کے پانچ فرقوں کا رد کر دیا گیا، اور توحید خالص کو سامنے لا کر واضح کر دیا گیا. تو میرے دوستو سورہ اخلاص جو ہے یہ قرآن مجید فرقان حمید کی وہ عظیم سورت ہے، جس میں بڑی کشادگی کے ساتھ اور بڑی صراحت کے ساتھ اور بڑی وضاحت کے ساتھ اللہ رب العالمین جل مجدہ نے، یعنی وضاحت با ایمانہ، کہ اس کے اندر ساری چیزوں کو لا کر سمیٹ دیا گیا اور ساری چیزوں کو لا کر واضح کر دیا گیا کہ اللہ رب العالمین کی ذات کا تعارف کیا ہے، اس کی شان کیا ہے، اس کی منزلت کیا ہے. لیکن جو ہم نے دورانی اور ڈیوریشن گفتگو کا رکھا تھا اس کا وقت ختم ہو گیا. آج کی بحث میں ہم نے توحید کے مفہوم کو تھوڑا اور کلیئر کرنے کے لیے آپ کی توجہ چاہیے. کل انشاءاللہ صرف ہم توحید کی سر دس و تعریف جو علماء نے کی ہے ایک اور نظیر کے ساتھ، اس کو ذکر کر کے شرک کے اصل موضوع کی طرف بھی آپ کی توجہ کو تعریفات کی طرف سے ہم لائیں گے. میں سمجھتا ہوں اس موضوع کی ضرورت نہیں رہی ہے، تقریباً موضوع کلیئر ہو گیا ہے، لیکن اس کو ایک پورے فہرست کے اعتبار سے آپ کی خدمت میں ان تمام چیزوں کو لا کر پیش کر دیا جائے گا. شرک کی چلتے چلتے تعریف آپ یہ سن لیجئے، حضرت علامہ طفتزانی رحمۃ اللہ علیہ نے شرک کی جو تعریف کی ہے وہ یہ ہے کہ ہوا اس بات الشریک فی الوہیت بمعنی واجب الوجود، کہ شرک دو اعتبار سے گویا کہ شرکت شرک ہوتی ہے، ایک ذات میں اور ایک صفات میں، ایک ذات میں اور ایک صفات میں. ذات میں با ایمانہ کہ ہوا اس بات الشریک فی الوہیت بمعنی وجوب الوجود ہے، یعنی کسی کو ذات میں شریک کرنے کا معنی یہ ہے کہ اس کو واجب الوجود مانا جائے اس کو. اور واجب الوجود اس کو کہتے ہیں جو خود سے ہو، جو خود سے ہو، وہ صرف خدا کی ذات ہے. اگر وہ کسی چیز کو یہ کہے وہ خود سے ہے تو وہ کافر ہے، جس طرح کے مجوسی کا عقیدہ تھا کہ آگ خود سے ہے. تو لہذا مجوسی جو ہے وہ شرک فی الوہیت کے قائل ہیں، وہ اللہ کے وجود اور ذات میں شریک کرتے ہیں، یعنی اللہ ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا، یہ شان صرف خدا کی ہے. ایسا اگر کسی انسان بشر کسی شے کے بارے میں مانا جائے تو اس کو کہتے ہیں شرک فی الوہیت، یعنی اللہ کی ذات میں شریک کرنا. ذات میں شریک کرنے کا معنی نہیں ہے کہ اللہ بھی داتا یہ بھی داتا، یہ گدوں کی تعریف ہے. کس کی؟ یہ کسی عالم نے کبھی یہ تعریف نہیں لکھی، سمجھ رہے ہیں آپ؟ علماء نے جو تعریف لکھی ہے وہ تعریف شرکی ہے ہی یہ کہ اللہ کی ذات میں شریک کرنے کا معنی یہ ہے کہ اس کو واجب الوجود مانا جائے. اس کو اللہ کے مقابلے میں کسی کو واجب الوجود مانا گیا تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے اللہ کی ذات میں شریک کیا. اور فرمایا او لاستحقاق العبادت کما لعبادت الاسلام, اور اسی طرح صفات میں شریک کرنے کا کیا معنی ہے, اللہ کے علاوہ کسی کو مستحق عبادت سمجھا جائے. اللہ کے علاوہ, اللہ کے علاوہ مستحق عبادت سمجھا جائے, یعنی مستحق عبادت اللہ کے سوا کسی کو سمجھا جائے. اور مستحق عبادت وہی ہو سکتا ہے جو واجب الوجود ہوگا, اس لیے کہ جو واجب الوجود ہے سب اسی کے گویا کہ منت سے ہے, اس کے کرم سے ہے, تو اسی کے آگے سب سے بڑی عاجزی عبادت کی پیش کی جائے گی. جب کوئی واجب الوجود ہے نہیں تو اس کی عبادت نہیں ہوگی. تو لہذا عبادت کا کانسیپٹ انشاءاللہ ہم کل پیش کریں گے. یا رسول اللہ کہنا یہ عبادت نہیں ہے, یا غوث کہنا یہ عبادت نہیں ہے, نظر و نیاز یہ عبادت نہیں, یعنی جس کو شرک کی تعلیم میں کہا جا رہا ہے, یہ سارے توحید کے جائز طریقے ہیں جس کو ربا جائز رکھا گیا صحابہ کے دور میں, قرآن میں, سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے دور پاک میں ہر چیز اس کی ذکر کر دی گئی ہے. ہاں یہ کہنا کہ جناب شرک فی الصفات, فی شرک فی العلم, شرک فی الاسماء, شرک فی المحبت, یہ ساری چیزیں وہ ہیں کہ خدا سمجھ کر کسی کے علم کو تسلیم کرنا, خدا سمجھ کر کسی سے محبت کرنا, خدا سمجھ کر کسی کی طاقت کو ماننا, یہ شرک ہے. اگر کسی کو آپ خدا نہیں سمجھتے, خدا کی عطا کا سمجھتے ہیں اور وہ متحمل بھی ہے, تو یہ شرک نہیں ہے, یہ عین توحید ہے. یہ کیا ہے بولیے؟ اور یہ جو ڈرامہ ہے نا کہ نہیں جس نام سے آپ اللہ کو پکاریں گے اس نام سے کسی کو پکارنا شرک ہے, تو ہم نے کہا پھر اس کو کس نام سے پکاریں گے؟ کہنے گے اس کو الٹ نام سے پکاریں گے, اس لیے کہ اس کی ضد سے پکارا, کیونکہ جس نام سے آپ نے اللہ کو پکارا اس سے اگر اس کو پکاریں گے تو برابری آ گئی. ہم نے کہا اچھا پھر تو اس کو کس نام سے پکارے؟ کہا اس کو الٹ نام سے پکاریں. تو میں نے کہا حدیث میں آتا اللہ غیرت والا ہے تو پھر تو میں آپ کو بے غیرت کہوں گا. کہنے لگے آپ غلط بات کر رہے ہیں. میں نے کہا نہیں, اس لیے کہ غیرت تو پھر اللہ کے لیے تھی اور میں اس کا الٹ مانا تو پھر بے غیرتی بنے گا. میں نے کہا حدیث پاک بخاری موجود ہے اللہ حیا والا ہے تو میں تو پھر آپ کو بے حیا کہوں گا. کہنے لگے یہ بات آپ غلط کر رہے ہیں. میں نے کہا نہیں, توحید بچا رہا ہوں, اس لیے کہ توحید بچے گی ایسے کہ جس نام سے اللہ کو بلایا جائے اس نام سے آپ کو نہیں بلایا جا سکتا, اس کے الٹ نام. تو حیا کے الٹ کیا ہوا؟ بے حیائی. ٹھیک ہے, یہ تو توحید بچا رہے ہیں, کسی مولانا کو ناراض نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, تو توحید بچا رہے ہیں, جس نام سے اللہ کو پکارا جائے وہ نام دوسروں کو نہیں دے سکتے. میں نے کہا چل بے. کہنے لگا کیوں؟ میں نے کہا نہیں مولانا میں آپ کو نہیں کہہ سکتا. کہ کیوں؟ میں نے کہا مولانا تو پھر اللہ ہے. سورہ بقرہ ختم ہوتی ہے آپ کہتے ہیں انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. میں نے کہا مولانا میں آپ کو نہیں کہہ سکتا, میں آپ کو ظالم کہہ سکتا ہوں, جاہل کہہ سکتا ہوں, مولانا نہیں کہہ سکتا, اس لیے کہ مولانا تو اللہ کا نام ہے. اور انہوں نے کہا یہ آپ نے کیسی بات کی؟ میں نے کہا نکل کافر یہاں سے. کہنے لگے اوئے کافر کیوں کہہ دیا؟ میں نے کہا اس لیے کہ مومن تو اللہ کا نام ہے اور مومن کا مقابلہ تو کافر ہوتا ہے, کیونکہ قرآن کہتا ہے اللہ الذی لا الہ الا ہو الملک القدوس السلام مومن. مومن خدا کی صفت ہے, تو ملا مومن نہ ہوا پھر کافر ہوا. کہ لگے یہ باتیں آپ کیسے کر رہے ہیں؟ میں نے کہا توحید بچانے کے لیے کر رہا ہوں, اس لیے کہ جس نام سے خدا کو یاد کرنا ہے اس نام سے آپ کو یاد, بولیے آپ کو یاد. کہنے لگے نہیں بات تو سمجھ میں آ گئی, میں کسی معنی میں تو مولانا ہوں. تو میں نے کہا جب جس معنی میں تعویلاً تو مولانا ہو سکتا ہے تو اس معنی میں داتا علی حجویری بھی مددگار ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو لہٰذا یہ جو ناموں کا ڈرامہ میں نے آپ کو بتایا ہے نا, اس کو ذرا غور سے سنیں. سمجھ لیا آپ نے اس کو؟ بولیں اب جو یہ کہنا اللہ کے سوا کوئی داتا نہیں تو اسے کو اللہ کے سوا کوئی مومن نہیں, اللہ کے سوا کوئی مولانا نہیں, اللہ کے سوا کوئی غیرت والا نہیں, اللہ کے سوا کوئی حیا والا نہیں. کہنے کہ تم بھی تو نہیں رہے. میں نے کہا نہیں, ہمارے وہاں مجاز کی تعبیر ہے, ہم مولانا بھی ہیں, ہم حیا والے بھی ہیں, غیرت والے بھی ہیں, کیونکہ ہمارے وہاں مجاز چلتا ہے, تمہارے وہاں مجاز نہیں چلتا, لہذا تمہارے وہاں جاہل بھی ہوگا, کافر بھی ہوگا, بے غیرت بھی ہوگا, بے حیا بھی ہوگا, اس لیے کہ توحید کو بچانا ہے. لہذا جو یہ کہے کہ اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں تو اس سے کہو پھر اللہ کے سوا کوئی مولانا, اللہ کے سوا کوئی مولانا. میں نے کہا فاروق اعظم حضرت عمر نہیں, اصل میں اللہ ہے. بولو سبحان اللہ, سنیے بولو سبحان اللہ. فاروق اعظم کون ہے اصل میں؟ اللہ. کون ہے؟ اللہ. صدیق اکبر اصل میں کون ہے؟ اس لیے کہ سب سے زیادہ سچ بولنے والا کون, سب سے بڑا سچ بولنے والا. مولانا کا نام تھا اکبر. ایک مولانا کے لگے ہم شرک پر درس دیں گے, تو میں نے کہا آپ کا نام تھا اکبر؟ تو میں نے کہا پہلے تو مشرک آپ خود ہو گئے. کہنے لگے کیوں؟ میں نے کہا اکبر تو اللہ کا نام تھا. وہ پہلے یہ مسلمانی چیک ہوگی. میں نے کہا نہیں, نام ہی پہلے کافی آئی ہے. کہنے کہ جی اکبر نام ہے. میں نے کہا اکبر مسلمان کیسے ہو سکتا ہے تو؟ کہنے لگا اکبر میرا نام ہے تو کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا. میں نے کہا اس لیے نہیں ہو سکتا کہ جب داتا نام اللہ کا کسی دوسرے کو نہیں دیا جا سکتا تو اکبر بھی تو اللہ کا نام ہے, وہ تیرے پر کیسے پھٹا سکتا ہے؟ تو لہذا اس بات کو غور سنیں, سب سے بڑا سچ کہنے والا کون؟ آواز نکال کے بولو کون؟ تو حقیقی معنی میں صدیق اکبر کون ہوا؟ سب سے بڑا حق اور باطل میں فرق کرنے والا کون؟ قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. کون؟ تو فاروق اعظم کون ہوا؟ اعظم کس کی صفت ہے؟ اللہ کی. اچھا سب سے زیادہ جواد اور عطا کرنے والا کون؟ تو غنی کون ہوا؟ بولو کون ہوا؟ کون ہوا؟ تو اب حضرت ابوبکر کو صدیق اکبر کہنا, حضرت عمر کو فاروق اعظم کہنا, حضرت عثمان کو غنی کہنا, یہ شرک کیوں نہیں ہوا؟ توجہ ہے آپ کی؟ یہ کل فیس بک پہ چلنا چاہیے. چلے گا؟ یہ ساری تقریر کیسے چلیں گے؟ یہ لوگوں کے شعور کو بالغ کریں آپ. لہذا آپ سنیں, یہ شرک کیوں نہیں ہوا؟ کہنا کہ وہ اللہ کی عطا سے. تو میں نے کہا یہی بات ہم داتا علی ہجویری کے لیے بھی کرتے ہیں, یہی بات ہم غوث اعظم کے لیے کرتے ہیں. اور حق فرمایا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ ما خاف علیکم ان تشرکوا بعدی, میری امت امت مرحومہ ہے جس کے دامن کو اللہ رب العالمین نے شرک سے پاک رکھا. اللہ رب العالمین آپ کو برکت عطا فرمائے, سعادت عطا فرمائے. آج میں نے توحید سورہ اخلاص کے اس تناظر کو علمی طرز سے ہٹا کر, درسی طرز سے ہٹا کر, ایک عام طرز میں جس کی سرپرستی دلیل کے جامع میں تھی, میں نے آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی ہے کہ سورہ اخلاص میں قل کا کیا مطلب تھا, اللہ کا کیا مطلب تھا, اخلاص عہد کا کیا مطلب تھا, صمد کا کیا مطلب تھا, لم یلد ولم یولد کا کیا مطلب تھا, اور ولم یکن لہ کفوا احد کا کیا مطلب تھا. لہذا اب آپ کی ضرورت ہے کہ اس بات کو آپ کتنے دیر تک یاد رکھتے ہیں, کب تک یاد رکھتے ہیں. گزارش یہ ہے کہ یہ بھی کہ میری تقریر ہے تو آپ اس کو یاد رکھیں, گزارش یہ ہے کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو بزرگوں نے ایمان کو واضح کرنے کے لیے, توحید اور شرک کے فرق کو واضح کرنے کے لیے ذکر کیا ہے. اب ضرورت اس امر کی ہے کہ آپ اس پیغام کو آگے پہنچائیں, چاہے فیس بک کے ذریعے ہو, چاہے سیریز کے ذریعے ہو, چاہے ان تقاریر کو آپ خود یاد کریں اور اپنے علاقوں میں درس دیں. اس کا ان باتوں کو آپ یاد کریں, اس کو درس دیں. یونیورسٹی سے آپ وابستہ ہیں وہاں درس دیں, کسی محکمے سے وابستہ ہے وہاں درس دیں, اسکول اور کالج سے وابستہ ہے وہاں درس دیں, آپ کوئی ٹیچر اور معلم ہے اپنے تلامذہ کو درس دیں. زیادہ سے زیادہ اس کو پیغام کو آگے پھیلائیں. یہ وہ چیز ہے کہ جب تک اس چیز کا شعور رہے گا مسلمانوں میں محبت رہے گی, اتفاق رہے گا, انبیاء کا ادب رہے گا, اولیاء کا ادب رہے گا, اور ان کی شانیں جب تک دلوں میں جاگیر رہیں گی, جاں گزیر رہے گی, امن رہے گا, دہشت گردی ختم ہوگی. اور آج مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے اور ان کو کافر بنانے کے لیے سب سے بڑی مہم جو چلائی جا رہی ہے جو شرک شرک شرک. آج تو میں اتنا حیران ہوں کہ بعض جاہل لوگوں کو میں نے ملا جن کو کچھ نہیں آتا, کلمہ نہیں آتا, وہ کہتے ہیں کہ ہم شرک کو بدعت نہیں کرتے, شرک کو بدعت نہیں کرتے. ایک مجھے ملا, میں نے کہا ہاں کیا کہنا, ہم شرک کو بدعت نہیں. میں نے کہا شرک پتا ہے؟ تو پتا نہیں. ایک فیشن بن گیا آج کے لیے, میں نے کہا شرک آپ جانتے؟ کا پتا نہیں. ایک فیشن نہیں ہو جاتا جس طرح کے زیادہ شانہ بننے کے لیے کوئی علمی بات کر دینا, جس طرح ہمارے وہاں انگریزی کے جملے مارنے کے لیے شانہ گیری زیادہ چلتی ہے کہ ایک جملہ بہت 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 پڑھے لکھے لوگ بہت تعلیم یافتہ. اسی طرح بعض جو ہے نا کہ علماء کے ساتھ کبھی بیٹھے سنجید دینی محفل میں, یوں تو ان کی تمیز نہیں ہوتی, یعنی استنجے کی تمیز نہیں آتی, لیکن ایک بھرم مارنے کے لیے میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو جہالت میں کفر بکتے ہیں. ان کی میں ان کی نہیں, کہ جو لباس پہن کر سنجیدہ رہتے ہیں وہ اس سے مستثنا ہے. آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں, مجھے اخلی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے, ٹھیک ہے. یہ بات میں ان کو گویا کہ زجر کر رہا ہوں, ان کو نشانہ بنا رہا ہوں جو اس میں غلط روش اور تہمت کو پھیلاتے ہیں اور گناہگار بنتے ہیں. لہذا کبھی وہ عام بیٹھے ہوئے ہوں تو انہیں اردو بولنا نہیں آتی, انہیں اپنا نام, اس کا نام یوسف ہوگا تو نام لینا ہے, بولے یوسف, کہ نالو شاہ کا یوسف, تو اس کو اپنا نام یوسف لینا نہیں آتا, اتنا بڑا جاہل ہے. تو یوسف کہے اور کہے ہم تو شرک کو بدعت نہیں کہتے. تو ہم نے کہا جی شرک پتا آپ کو, بدعت پتا؟ کہ یہ نہیں پتا, لیکن ایک چکے کا وہ ایک معذرت کہتے, ایک شانہ گیری ہوتی ہے نا کہ وہ خام خواہ عقل مند بندہ پڑھے لکھنا ہم شرک کو بدعت نہیں کرتے. تو اس قسم کے کلچر کو آپ ختم کرنے کی کوشش کریں, ٹھیک ہے, کیونکہ یہ بڑے سخت جملے ہیں, یہ انتہا ہے. اس کے بعد کوئی ہدف نہیں لگتی, اس کے بعد کوئی افیار نہیں کرتی, سب سے آخری بڑی افیار ہے. جس کو مشرک کہہ دیا تو بچا کیا, اور جس کو بدعتی اور جہنمی کہہ دیا تو بچا کیا. تو لہذا یہ غلط روش آپ ختم کریں گے. لہذا میں نے آپ کے سامنے شرک کی وضاحت کی ہے, کہ انشاءاللہ اس موضوع کو تھوڑا اور ایکسپلین کر دیں گے, آپ کو سمجھا دیں گے, اس کی وضاحت آپ کے سامنے پیش کر دیں گے. اس لیے کر دیں گے تاکہ اس موضوع کو آپ سمجھیں اور آپ اٹھیں, چاہے 10 20 100 200 آپ بیٹھیں, پوری دنیا کے لوگ دیکھ رہے ہیں, لہٰذا اگر کوئی براہ راست ہے تو ہم اس کو کہیں گے میدان میں آؤ اور ہم سے بات کر، اور بھیج اگر ہماری تقریر پر کوئی اعتراض ہے تاکہ کل کے ایشو کے اندر انشاءاللہ اس کو بھی ہم کلیئر کریں تاکہ مکمل طور پر اس کی وضاحت ہو جائے اور آپ معاشرے کے معاون اور رہبر بن کر اٹھیں کہ یہ تعلیم قرآن کی، حدیث کی ہے، عظمت مصطفیٰ کی ہے، اور اپنے بچوں کو ان تمام چیزوں کو آپ سکھائیں کہ محبت، تعظیم، ادب اور بزرگوں سے لگاؤ یہ شرک نہیں ہوتا، یہ عین توحید ہے، یہ تقاضا ہے، بولیے کلمہ ہے، تقاضا ہے، کلمہ ہے. اللہ رب العالمین آپ کا آنا قبول فرمائے اور نور کوثر کی اس خدمت پر اللہ رب العالمین انہیں بہترین اجر و صلہ عطا فرمائے. آپ اپنے گھروں کو چھوڑ کر آئے، اللہ رب العالمین آپ کا آنا قبول فرمائے، آپ کے علم میں، عمل میں، رزق میں، مال میں، دولت میں اور بالخصوص ایمان میں اللہ رب العالمین برکت عطا فرمائے. جس حلقے سے وابستہ ہے وہیں اپنے مرشد کے ساتھ جڑے رہیں، اپنے دروس کے ساتھ جڑے رہیں، لیکن اپنے شوق کو میچیور بنائیں تاکہ آپ کے مرشد کا جو پیغام ہے، آپ کے استاد کا جو پیغام ہے، وہ آپ زیادہ سے زیادہ آگے بڑھانے کی کوشش کریں. ہمارا مقصد کوئی انفرادی اور اندھوں میں کانا راجا والی مثال نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ جو سسٹم اہل سنت کا چل رہا ہے اس میں پرزے کی صورت میں آ کر کنفیوژن معاشرے سے دور کی جائے اور نوجوانوں کو اور بزرگوں کے ذہنوں کو جو ان کو کنفیوز کر دیا جاتا ہے اس کے حوالے سے آپ کی خدمت میں یہ بات گویا کہ ذکر کی گئی ہے. اللہ رب العالمین ہمارے سینوں کو حسد سے پاک کرے، ہمیں یہ جہتی عطا فرمائے. ناموس سے مصطفیٰ، فروغ عزت مصطفیٰ، فروغ شان مصطفیٰ کے اللہ رب العالمین ہم سے کام لے لے. کام وہ لے لیجیے تم کو جو راضی کرے، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.